اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کتاب منصب خلافت پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے۔ 12 اپریل سن 1914 عیسوی کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ارشاد پر تبلیغ و اشاعت اسلام کے معاملے پر غور کرنے کے لیے مسجد مبارک میں ملک بھر کے احمدی نمائندوں کی عہد خلافت ثانیہ کی پہلی مجلس شورا منعقد ہوئی۔ حضرت فضل عمر نے شورا کے سامنے منصب خلافت کے موضوع پر معرکۃ الآراء تقریر فرمائی اور ابراہیمی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی روشنی میں نہایت لطیف پیرائے میں مقام خلافت، فرائض خلافت اور تزکیہ نفوس کے طریق پر روشنی ڈالی اور خلافت اور انجمن سے متعلق مسائل پر سیر حاصل بحث فرمائی۔ آپ نے دعائے ابراہیمی کی روشنی میں فرمایا، اس آیت میں نبی کا کام بیان فرمایا، تبلیغ کرنا، کافروں کو مومن کرنا، مومنوں کو شریعت پر قائم کرنا، پھر باریک در باریک راہوں کا بتانا، پھر تزکیہ نفس کرنا، یہی کام خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کام اس وقت میرے رکھے ہیں۔ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اس خیال پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل جان نشین انجمن ہے اور خلیفہ عمومی نگرانی کے لیے انجمن کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پر شدید تنقید کرتے ہوئے صحیح مسئلے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا، خلیفہ کا کام کوئی معمولی اور رذیل کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور امتیاز ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے۔ انجمنیں محض اس غرض کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ بہی کھاتے رکھیں اور خلیفہ کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ کوئی انجمن نبی کا کام نہیں کر سکتی۔ اگر انجمنیں یہ کام کر سکتی تو خدا تعالیٰ دنیا میں مامور اور مرسل نہ بھیجتا۔ اس کے بعد آپ نے خلیفہ کے بنیادی فرائض کا تفصیلی تذکرہ کیا اور پہلے فرض تبلیغ کی اہمیت بیان کر کے متعدد تجاویز ممبران کے سامنے پیش کی اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی۔ اسی طرح خلیفہ کے دوسرے فرائض یعنی کتاب و حکمت کا سکھانا اور تزکیہ نفوس کا تذکرہ کیا اور وہ طریق بیان کیے جن پر عمل کر کے ان کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ان فرائض کے ذکر کے بعد آپ نے فرمایا، یہ خلیفہ کے کام ہیں جن کو میں نے مختصراً بیان کیا ہے، ان کو کھول کر دیکھو اور ان کے مختلف حصوں پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ انجمن کی کیا حقیقت ہے اور خلیفہ کی کیا۔ میں یہ بڑے زور سے کہتا ہوں کہ نہ کوئی انجمن اس قسم کی ہے اور نہ ایسا دعویٰ کر سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ خدا نے کبھی کوئی انجمن بھیجی۔ آپ نے غیر مبائن کے بعض اعتراضات، مثلا یہ کہ خلیفہ نے انجمن کا حق غصب کر لیا ہے، یہ لوگ شیعہ ہیں، خلیفہ کا طریق حکومت کیا ہو، کیا خلیفہ کے بغیر مسلمانوں کی نجات نہ ہوگی، کا نہایت دل نشین اور مؤثر انداز میں دلائل سے رد کیا۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک پیشگوئی کا ذکر فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے رنگ میں ہے، وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر مکہ کے وقت کی،
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
یہ دعا ایک جامع دعا ہے، اس میں اپنی ذریت میں سے ایک نبی کے مبعوث ہونے کی دعا کی، پھر اسی دعا میں یہ ظاہر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے کیا کام ہوتے ہیں، ان کے آنے کی کیا غرض ہوتی ہے۔ فرمایا، الہی ان میں ایک رسول ہو اور انہی میں سے ہو، وہ رسول جو مبعوث ہو اس کا کیا کام ہو، یتلو علیہم آیاتک، اس کا پہلا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیات ان پر پڑھے، دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ کتاب یعنی شریعت سکھائے، اور تیسرا کام یہ ہو کہ حکمت سکھائے، چوتھا کام ویزکیہم ان کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے مبعوث ہونے والے ایک رسول کے لیے دعا کی، اور اس دعا ہی میں ان اغراض کو عرض کیا جو انبیاء کی بعثت سے ہوتی ہیں، اور یہ چار کام ہیں۔ میں نے غور کر کے دیکھا ہے کہ کوئی کام اصلاح عالم کا نہیں جو اس سے باہر رہ جاتا ہو۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح دنیا کی تمام اصلاحوں کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اغراض بعثت پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ خلفاء کا بھی یہی کام ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ جو آتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیش رو کے کام کو جاری کرے، بس جو کام نبی کا ہوگا وہی خلیفہ کا ہوگا۔ اب اگر آپ غور اور تدبر سے اس آیت کو دیکھیں تو ایک طرف نبی کا کام اور دوسری طرف خلیفہ کا کام کھل جائے گا۔ میں نے دعا کی تھی کہ میں اس موقع پر کیا کہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس آیت کی طرف پھیر دی، اور مجھے اسی آیت میں وہ تمام باتیں نظر آئیں جو میرے اغراض اور مقاصد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس موقع پر چند استدلالات پیش کر دوں، مگر اس سے پہلے کہ میں چند استدلالات پیش کروں، میں خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کے دیے جانے کا انبیاء سے وعدہ الہی ہوتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سے محض دین کی خاطر، اسلام کی عزت کے لیے اپنا روپیہ خرچ کر کے اور اپنے وقت کو خرچ کر کے احباب آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص دوستوں کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بہتر سے بہتر بدلے دے گا، کیونکہ وہ اس وعدے کے موافق آئے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود سے کیا تھا۔ اس لیے جب کل میں نے درس میں ان دوستوں کو دیکھا تو میرا دل خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر سے بھر گیا کہ یہ لوگ ایسے شخص کے لیے آئے ہیں جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ چال باز ہے۔ اور پھر میرے دل میں اور بھی جوش پیدا ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے دوستوں کے بلانے ہی پر جمع ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج رات کو میں نے دعائیں کیں اور اپنے رب سے یہ عرض کیا کہ الہی میں تو غریب ہوں، میں ان لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں، حضور آپ ہی اپنے خزانوں کو کھول دیجئے اور ان لوگوں کو جو محض دین کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے فضل سے حصہ دیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ مجھے یاد نہیں میں نے کبھی درد دل اور بڑے اضطراب سے دعا کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو۔ بچہ بھی جب درد سے چلاتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے، بس جب ایک چھوٹے بچے کے لیے باوجود ایک قلیل اور عارضی تعلق کے اس کے چلانے پر چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی اضطراب اور درد سے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ معاملہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
جب میرے بندے میری نسبت تجھ سے سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں۔ یہاں اجیب دعوت دائے فرمایا یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمان یا کسی خاص ملک اور قوم کے آدمی کی دعا سنتا ہوں، کوئی ہو، کہیں کا ہو اور کہیں ہو۔ اس قبولیت دعا کی غرض کیا ہوتی ہے؟ فل یستجیب لی ول یؤمنو بی، مان لے اور مسلمان ہو جائے، اور مسلمان اور مومن تو اس ایمان میں ترقی کرے۔ کافر کی دعائیں اس لیے قبول کرتا ہوں کہ مجھ پر ایمان ہو اور وہ مومن بن جاوے، اور مومن کی اس لیے کہ وہ رشد اور یقین میں ترقی کرے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اور شناخت کا بہترین طریق دعا ہی ہے، اور مومن کی امیدیں اسی سے ہی وسیع ہوتی ہیں۔ بس میں نے بھی بہت دعائیں کی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ قبول ہوں گی۔ پھر میں نے اس کے حضور دعا کی کہ میں ان لوگوں کے سامنے کیا کہوں، تو آپ مجھے تعلیم کر اور آپ مجھے سمجھا۔ میں نے اس فتنے کو دیکھا جو اس وقت پیدا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ پایا کہ اس کی توفیق اور تائید کے بغیر اس کو دور کر سکوں۔ میرا سہارا اسی پر ہے، اس لیے میں اس کے حضور جھکا اور درخواست کی کہ آپ ہی مجھے بتائیں ان لوگوں کو جو جمع ہوئے ہیں کیا کہوں۔ اس نے میرے قلب کو اسی آیت کی طرف متوجہ کیا اور مجھ پر ان حقائق کو کھولا جو اس میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خلافت کے تمام فرائض اور کام اس آیت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تب میں نے اسی کو اس وقت تمہارے سامنے پڑھ دیا۔ میرا مذہب ہے لا خلافت الا بالمشورہ، خلافت جائز ہی نہیں جب تک اس میں شورا نہ ہو۔ اسی اصول پر تم لوگوں کو یہاں بلوایا گیا ہے، اور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس پر قائم ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس پر قائم رہوں۔ میں نے چاہا کہ مشورہ لوں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کیا مشورہ لوں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ مشورہ ہونا چاہیے، میں نے اس کی تصریح نہیں پوچھی۔ میں چونکہ مشورے کو پسند کرتا ہوں اس لیے ان سے اتفاق کیا اور انہوں نے آپ کو بلا لیا، مگر مجھے کل تک معلوم نہ تھا کہ میں کیا کہوں۔ آخر جب میں نے خدا کے حضور توجہ کی تو یہ آیت میرے دل میں ڈالی گئی کہ اسے پڑھو۔ اس آیت کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی یا خلیفہ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات اللہ لوگوں کو سنائے۔ آیت کہتے ہیں نشان کو، دلالت کو، جس سے کسی چیز کا پتہ لگے۔ بس نبی جو آیات اللہ پڑھتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے دلائل سناتا اور پیش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی کتب کی تائید اور تصدیق ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ بس اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسی باتیں سنائے جن سے ان کو اللہ پر اور نبیوں اور کتب پر ایمان حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور اس کے جانشین خلیفہ کا پہلا کام تبلیغ حق اور دعوت الی الخیر ہوتی ہے۔ وہ سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنی دعوت کو دلائل اور نشانات کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ وہ تبلیغ کرتا ہے۔ پھر دوسرا فرض نبی یا خلیفہ کا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاوے۔ انسان جب اس بات کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی طرف سے دنیا میں رسول آتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ملائکہ ان پر اترتے ہیں اور ان کے ذریعے کتب الہیہ نازل ہوتی ہیں، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ اعمال کا آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے والی آسمانی شریعت ہوتی ہے، اور نبی کا دوسرا کام یہ ہے کہ ان نو مسلموں کو شریعت سکھائے۔ ان ہدایات اور تعلیمات پر عمل ضروری ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے رسولوں کی معرفت آتی ہیں۔ بس اس موقع پر دوسرا فرض نبی کا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انہیں فرائض کی تعلیم دے۔ کتاب کے معنی شریعت اور فرض کے ہیں، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ فرض کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام۔ بس اس ترتیب کو خوب یاد رکھو کہ پہلا کام اسلام میں لانے کا تھا، دوسرا ان کو شریعت سکھانے اور عامل بنانے کا۔ عمل کے لیے ایک اور بات کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک انسان کے اندر کسی کام کے کرنے کے لیے جوش اور شوق پیدا نہیں ہوتا جب تک اسے اس کی حقیقت اور حکمت سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے تیسرا کام یہاں یہ بیان کیا والحکمت، اور وہ ان کو حکمت کی تعلیم دے، یعنی جب وہ اعمال ظاہری بجا لانے لگیں تو پھر ان اعمال کی حقیقت اور حکمت سے انہیں باخبر کرے۔ جیسے ایک شخص ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی ہدایت اور تعلیم دینا یہ یعلمہم الکتابہ کے نیچے ہے۔ اور نماز کیوں فرض کی گئی، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کی حقیقت سے واقف کرنا یہ تعلیم الحکمہ ہے۔ ان دونوں باتوں کی مثال خود قرآن شریف سے ہی دیتا ہوں۔ قرآن شریف میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نمازیں پڑھو، یہ حکم تو گویا یعلمہم الکتابہ کے ماتحت ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بدیوں اور ناپسند باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی حکمت بیان فرمائی کہ نماز کی غرض کیا ہے۔ اسی طرح پھر رکوع، سجود، قیام اور قعدہ کی حکمت بتائی جائے، اور خدا کے فضل سے میں یہ سب بتا سکتا ہوں۔ غرض تیسرا کام نبی یا اس کے خلیفہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام شریعت کی حکمت سے لوگوں کو واقف کرتا ہے۔ غرض ایمان کے لیے یتلو علیہم آیاتہ فرمایا، پھر ایمان کے بعد اعمال کے لیے یعلمہم الکتابہ، پھر ان اعمال میں ایک جوش اور ذوق پیدا کرنے اور ان کی حقیقت بتانے کے واسطے والحکمت فرمایا۔ نماز کے متعلق میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ تمام احکام میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ پھر چوتھا کام فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت کی تعلیم کے بعد انہیں پاک کرے۔ تزکیہ کا کام انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تو نبی کو کیوں کہا کہ وہ پاک کرے؟ اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ مختصر طور پر میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی بتا دیا ہے کہ پاک کرنے کا کیا طریق ہے، اور وہ ذریعہ دعا ہے۔ بس نبی کو جو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پاک کرے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکمتیں مخفی رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت سورہ بکر کی ترتیب کا پتہ دیتی ہے۔ لوگوں کو سورہ بکر کی ترتیب میں بڑی دقتیں پیش آئی ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کہیں کچھ ذکر ہے، کہیں کچھ، کہیں بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں نماز روزے کا، کہیں طلاق کا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے مباحثات کا، کہیں تالوت کا۔ ان تمام واقعات کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مجھے یہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی زندگی کا واقعہ ہے کہ منشی فرزند علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے میری اس قدر واقفیت بھی نہ تھی۔ میں نے عذر کیا مگر انہوں نے اصرار کیا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی منشائے الہی ہے۔ آخر میں نے ان کو شروع کرا دیا۔ ایک دن میں پڑھا رہا تھا کہ میرے دل میں بجلی کی طرح ڈالا گیا کہ آیت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم سورہ بکر کی کلید ہے، اور اس سورت کی ترتیب کا راز اس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ بکر کی ترتیب پورے طور پر میری سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ اس کو مد نظر رکھ کر سورہ بکر کی ترتیب پر غور کریں تو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اب غور کرو، پہلے بتایا کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا عالم خدا ہے، پھر بتایا کہ قرآن مجید کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ سوال ہوتا تھا کہ مختلف مذاہب کی موجودگی میں اس مذہب کی کیا ضرورت پیش آئی، اور یہ کتاب خدا تعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کی غرض و غایت بتائی۔ ہدل للمتقین، یعنی سب مذاہب تو صرف متقی بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے جو متقی کو بھی آگے لے جاتی ہے۔ متقی تو اسے کہتے ہیں جو انسانی کوشش کو پورا کرے۔ بس اسے آگے لے جانے کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ اب خود اس سے ہم کلام ہو، پھر متقین کے اعمال اور کام بتائے، پھر بتایا کہ اس کتاب کے ماننے والوں اور منکروں میں کیا امتیاز ہوگا، پھر بتایا کہ انسان چونکہ عبادت الہی کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی ہدایت نامہ چاہیے، اور وہ ہدایت نامہ خدا کی طرف سے آنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی بھی رہی ہے، جیسے کہ ابتدائے عالم میں آدم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس کے بعد اس کو اور کھولا اور آدم کی مثال پیش کر کے بتایا کہ یہ سلسلہ وہیں ختم نہ ہو گیا، بلکہ ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا بنی اسرائیل میں ہوا جو موجود ہیں۔ ان سے پوچھو ہم نے ان پر کس قدر نعمتیں کی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم ہمارے کلام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اب جبکہ یہ ظالم ہو گئے ہیں، ان کو ہمارا کلام سننے کا حق نہیں، اب ہم کسی اور خاندان سے تعلق کریں گے، اور وہ بنی اسماعیل کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں بیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کروں گا۔ جب ایک سے وہ وعدہ پورا ہوا تو ضرور تھا کہ دوسرے سے بھی پورا ہو۔ چنانچہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اس طرح دعا کی تھی جو اب پوری ہونے لگی ہے، بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرما کر یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا حق شکایت کا کوئی نہیں، ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضرور تھا کہ بنی اسماعیل کا وعدہ بھی پورا کرتا، اور اس طرح پر بنی اسرائیل پر بھی یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا حق شکایت کا کوئی نہیں، ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضرور تھا کہ بنی اسماعیل کا وعدہ بھی پورا کرتا، اور اس طرح پر بنی اسرائیل پر بھی اتمام حجت کیا کہ باوجود انعام الہیہ کے تم نے نافرمانی کی اور مختلف قسم کی بدیوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تم نے محروم کرنے کا مستحق ٹھہرا لیا ہے، تم میں نبی آئے، بادشاہ ہوئے، اب وہی انعام بنی اسماعیل پر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ دعا تو تھی، ہم کیوں کر مانیں کہ یہ شخص وہی موعود ہے، اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فرمایا کہ موعود ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس دعا میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور چونکہ اس نے ان سب وعدوں کو پورا کر دیا ہے اس لیے یہی وہ شخص ہے۔ گو سارا قرآن شریف ان چار ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، لیکن اس صورت میں خلاصتاً سب باتیں بیان فرمائی تا معترض پر حجت ہو۔ یتلو علیہم آیاتک کے متعلق فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اور آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعلمون، اس میں علم رکھنے والوں کے لیے کافی دلائل ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ، ملائکہ، کلام الہی اور نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ تو نمونہ دیا تلاوت آیات کا۔ اس کے بعد تھا یعلمہم الکتابہ، اس کے لیے مختصر طور پر شریعت اسلام کے موٹے موٹے احکام بیان فرمائے، اور ان میں بار بار فرمایا کتبہ علیکم کتبہ علیکم، جس سے یہ بتایا کہ دیکھو اس پر کیسی بے عیب شریعت نازل ہوئی ہے۔ بس یہ یتلو علیہم آیاتکا کا بھی مصداق ہے، اور یعلمہم الکتابہ کا بھی۔ تیسرا کام بتایا تھا کہ لوگوں کو حکمت سکھائے، اس لیے شریعت کے موٹے موٹے حکم بیان فرمانے کے بعد قومی ترقی کے راز اور شرائع کی اغراض کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تالوت کے واقعہ سے بتایا کہ کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں اور کس طرح مردہ قومیں زندہ کی جاتی ہیں۔ بس تم کو بھی ان راہوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس حصے میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فرما کر یہ اشارہ فرما دیا کہ لو تیسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اس رسول نے حکمت کی باتیں سکھا دی ہیں۔ مثلا تالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے حکم دیا کہ نہر سے کوئی پانی نہ پیئے، اور پینے والے کو ایسی سزا دی کہ اسے اپنے سے علیحدہ کر دیا، اور بتایا کہ جب کوئی شخص چھوٹا حکم نہیں مان سکتا تو اس نے بڑے بڑے حکم کہاں ماننے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ جس وقت جنگ ہو اس وقت حاکم کی کیسی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ خلفاء پر اعتراض ہوا ہی کرتا ہے، اور آخر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیتا ہے۔ ان حکموں کے بتانے کے بعد تذکیہ رہ گیا تھا، اس کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ اس صورت کو دعا پر ختم کیا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ تذکیہ کا طریق دعا ہے، نبی بھی دعا کرے اور جماعت کو بھی دعا کی تعلیم دے۔ آپ لوگ اس صورت کو اب پڑھ کر دیکھیں، جس ترتیب سے آیت مذکورہ میں الفاظ ہیں اسی ترتیب سے اس صورت میں آیات اور کتاب اور حکمت اور طریق تذکیہ بیان فرمایا ہے۔ بس یہ آیت اس صورت کی کنجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں دی ہے۔ نبی کا کام بیان فرمایا تبلیغ کرنا، کافروں کو مومن کرنا، مومنوں کو شریعت پر قائم کرنا، پھر باریک در باریک راہوں کا بتانا، پھر تزکیہ نفس کرنا، یہی کام خلیفہ کے ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کام اس وقت میرے رکھے ہیں، آیات اللہ کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلائل، ملائکہ پر دلائل، ضرورت نبوت اور نبوت محمدیہ کے دلائل، قرآن مجید کی حقیقت پر دلائل اور ضرورت الہام و وحی پر دلائل، جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر پر دلائل، قیامت پر دلائل شامل ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں، اس زمانے میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یعلمہم الکتابہ دوسرا کام ہے، بار بار شریعت پر توجہ دلائے اور احکام و اوامر الہی کی تعمیل کے لیے یاد دہانی کرتا رہے، جہاں سستی ہو اس کا انتظام کرے۔ اب تم خود غور کرو کہ یہ کام کیا چند کلرکوں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اور کیا خلیفہ کا اتنا ہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ چندوں کی نگرانی کرے اور دیکھ لے کہ دفتر محاسب ہے، اس میں چندہ آتا ہے اور چند ممبر مل کر اسے خرچ کر دیں۔ انجمنیں دنیا میں بہت ہیں اور بڑی بڑی ہیں، جہاں لاکھوں روپیہ سالانہ آتا ہے اور وہ خرچ کرتی ہیں، مگر کیا وہ خلیفہ بن جاتی ہیں؟ خلیفہ کا کام کوئی معمولی اور رذیل کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور امتیاز ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو پسند کیا جاتا ہے۔ تم خود غور کر کے دیکھو کہ یہ کام جو میں نے بتائے ہیں، میں نے نہیں خدا نے بتائے ہیں، کیا کسی انجمن کا سیکرٹری اس کو کر سکتا ہے؟ ان معاملات میں کوئی سیکرٹری کی بات کو مان سکتا ہے؟ یا آج تک کہیں اس پر عمل ہوا ہے؟ اور جگہ جانے دو، یہاں ہی بتا دو کہ کبھی انجمن کے ذریعے یہ کام ہوا ہو۔ ہاں چندوں کی یاد دہانیاں ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے کہ یعلمہم الکتابہ کے لیے ضرور خلیفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی انجمن کے سیکرٹری کے لیے یہ شرط کہاں ہے کہ وہ پاک بھی ہو؟ ممکن ہے ضرورتاً عیسائی رکھا جاوے یا ہندو ہو جو دفاتر کا کام عمدگی سے کر سکے، پھر وہ خلیفہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خلیفہ کے لیے تعلیم الکتاب ضروری ہے، اس کے فرائض میں داخل ہے۔ سیکرٹری کے فرائض میں قواعد پڑھ کر دیکھ لو، کہیں بھی داخل نہیں۔ پھر خلیفہ کا کام ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے اغراض و اسرار بیان کرے، جن کے علم سے ان پر عمل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہوتی ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری انجمن کے سیکرٹری کے فرائض میں یہ بات ہے؟ کتنی مرتبہ احکام الہیہ کی حقیقت اور فلاسفی انجمن کی طرف سے تمہیں سکھائی گئی؟ کیا اس قسم کے سیکرٹری رکھے جا سکتے ہیں، یا انجمنیں اس مخصوص کام کو کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، انجمنیں محض اس غرض کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ بھی کھاتے رکھیں اور خلیفہ کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ پھر خلیفہ کا کام ہے یزکیہم، قوم کا تزکیہ کرے۔ کیا کوئی سیکرٹری اس فرض کو ادا کر سکتا ہے؟ کسی انجمن کی طرف سے یہ ہدایت جاری ہوئی، یا تم نے سنا ہو کہ سیکرٹری نے کہا ہو کہ میں قوم کے تزکیہ کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ کام سیکرٹری کا ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی سیکرٹری کہہ سکتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں۔ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ انجمن اس کام کو کر سکتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی سیکرٹری یہ کام نہیں کر سکتا، اور کوئی انجمن نبی کے کام نہیں کر سکتی۔ اگر انجمنیں یہ کام کر سکتی تو خدا تعالیٰ دنیا میں مامور اور مرسل نہ بھیجتا، بلکہ اس کی جگہ انجمنیں بناتا۔ مگر کسی ایک انجمن کا پتہ دو جس نے کہا ہو کہ خدا نے ہمیں مامور کیا ہے۔ کوئی دنیا کی انجمن نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ ممبر تو اکٹھے ہو کر چند امور پر فیصلہ کرتے ہیں، کیا کسی انجمن میں اس آیت پر بھی غور کیا گیا ہے؟ یاد رکھو، خدا تعالیٰ جس کے سپرد کوئی کام کرتا ہے، اسی کو بتاتا ہے کہ تیرے یہ کام ہیں، جو انبیاء اور خلفاء کے ہوتے ہیں۔ روپیہ اکٹھا کرنا ادنا درجے کا کام ہے، خلفاء کا کام انسانی تربیت ہوتی ہے اور ان کو خدا تعالیٰ کی معرفت اور یقین کے ساتھ پاک کرنا ہوتا ہے۔ روپیہ تو آریوں اور عیسائیوں کی انجمنیں بلکہ دہریوں کی انجمنیں بھی جمع کر لیتی ہیں۔ اگر کسی نبی یا اس کے خلیفہ کا کام بھی یہی کام ہو تو نعوذ باللہ، یہ سخت ہتک اور بے ادبی ہے اس نبی اور خلیفہ کی۔ یہ سچ ہے کہ ان مقاصد اور اغراض کی تکمیل کے لیے جو اس کے سپرد ہوتے ہیں، اس کو بھی روپیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی من انصاری اللہ کہتا ہے، مگر اس سے اس کی غرض روپیہ جمع کرنا نہیں، بلکہ اس رنگ میں بھی اس کی غرض وہی تکمیل اور تزکیہ ہوتی ہے، اور پھر بھی اس غرض کے لیے اس کی قائم مقام ایک انجمن یا شورا ہوتی ہے جو انتظام کرے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خلیفہ کا کام روپیہ جمع کرنا نہیں ہوتا، اور نہ اس کے اخراج و مقاصد کا دائرہ کسی مدرسے کے جاری کرنے تک محدود ہوتا ہے، یہ کام دنیا کی دوسری قومیں بھی کرتی ہیں۔ خلیفہ کے اس قسم کے کاموں اور دوسری قوموں کے کاموں میں فرق ہوتا ہے، وہ ان امور کو بطور مبادی اور اسباب کے اختیار کرتا ہے یا اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، دوسری قومیں اس کو بطور ایک اصل مقصد اور غایت کے اختیار کرتی ہیں۔ حضرت صاحب نے جو مدرسہ بنایا اس کی غرض وہ نہ تھی جو دوسری قوموں کے مدرسوں سے ہے۔ پس یاد رکھو کہ خلیفہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کسی انجمن کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو جو بلایا گیا ہے تو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں ان کاموں کے متعلق جو خدا نے میرے سپرد کر دیے ہیں آپ سے مشورہ کروں کہ انہیں کس طرح کروں۔ میں جانتا ہوں، اور نہ صرف جانتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ آپ میری ہدایت اور رہنمائی کرے گا کہ مجھے کس طرح ان کو سر انجام دینا چاہیے، لیکن اسی نے مشورے کا بھی تو حکم دیا ہے، یہ کام اس نے خود بتائے ہیں، اس نے آپ میرے دل میں اس آیت کو ڈالا جو میں نے پڑھی ہے، پرسوں مغرب اور عصر کی نماز کے وقت یکدم میرے دل میں ڈالا۔ میں حیران تھا کہ بلا تو لیا ہے، کیا کہوں اس پر، یہ آیت اس نے میرے دل میں ڈالی۔ بس یہ چار کام انبیاء اور ان کے خلفاء کے ہیں، اس کے سر انجام دینے میں مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ میں اب ان کاموں کو اور وسیع کرتا ہوں، میں اس آیت کی ایک اور تشریح کرتا ہوں۔ جب ان پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان چار میں اور معنی پوشیدہ تھے، اور اس طرح پر یہ چار آٹھ بن جاتے ہیں۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیات ہی، اس کے معنی ایک یہ کرتا ہوں کہ کافروں کو مومن بناوے یعنی تبلیغ کرے، دوسرے مومنوں کو آیات سنائے۔ اس صورت میں ترقی ایمان یا درستی ایمان بھی کام ہوگا، یہ دو ہو گئے۔ نمبر دو، یعلمہم الکتاب، کہ قرآن شریف کتاب موجود ہے، اس لیے اس کی تعلیم میں قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کا سمجھانا آ جائے گا، کتاب تو لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے کام یہ ہوگا کہ ایسے مدارس ہوں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہو، پھر اس کے سمجھانے کے لیے ایسے مدارس ہوں جہاں قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے اور وہ علوم پڑھائے جائیں جو اس کے خادم ہوں۔ ایسی صورت میں دینی مدارس کا اجراء اور ان کی تکمیل کام ہوگا۔ بے دوسرا کام اس لفظ کے ماتحت قرآن شریف پر عمل کرانا ہوگا، کیونکہ تعلیم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کسی کتاب کا پڑھا دینا اور دوسرے اس پر عمل کروانا۔ نمبر تین، والحکمت، تعلیم الحکمت کے لیے تجاویز اور تدابیر ہوں گی، کیونکہ اس فرض کے نیچے احکام شرائع کے اسرار سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر چار، یزکیہم، یزکیہم کے معنوں پر غور کیا تو ایک تو یہی بات ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے تزکیہ کرے، پھر ابن عباس نے معنی کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخلاص پیدا کرنا، غرض ایک تو یہ معنی ہوئے کہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اس لیے جماعت کو گناہوں سے بچانا ضروری ٹھہرا کہ وہ گناہوں میں نہ پڑے، اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے یہ کام ہوا کہ صرف گناہوں سے نہ بچائے بلکہ ان میں نیکی پیدا کرے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ ایک تو وہ تدابیر اختیار کرے جن سے جماعت کے گناہ دور کر دے، دوسرے ان کو خوبصورت بنا کر دکھاوے، اعلیٰ مدارج کی طرف لے جاوے، اور ان کے کاموں میں اخلاص اور اطاعت پیدا کرے۔ پھر تیسرے معنی بھی یزکیہم کے ہیں، وہ یہ کہ ان کو بڑھائے۔ ان معنی کے لحاظ سے دین و دنیا میں ترقی دینا ضروری ہوا، اور یہ ترقی ہر پہلو سے ہونی چاہیے، دنیوی علوم میں دوسروں سے پیچھے ہوں تو اس میں ان کو آگے لے جاوے، تعداد میں کم ہوں تو بڑھائے، مالی حالت کمزور ہو تو اس میں بڑھاوے، غرض جس رنگ میں بھی کمی ہو بڑھاتا چلا جاوے۔ اب ان معنوں کے لحاظ سے جماعت کی ہر قسم کی ترقی نبی اور اس کے ماتحت اس کے خلیفہ کا فرض ہوا، پھر جب میل سے پاک کرنا اور ترقی کرانا اس کا کام ہوا تو اسی میں غربا کی خبر گیری بھی آ گئی، کیونکہ وہ بھی ایک دنیاوی میل سے لتڑے ہوئے ہیں، ان کو پاک کرنا اس کا فرض ہے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا صیغہ رکھا ہے، کیونکہ جماعت کے غرباء اور مساکین کا انتظام کرنا بھی خلیفہ کا کام ہے اور اس کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے، پس اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا بھی انتظام فرما دیا اور عمراء پر زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ پس یاد رکھو کہ یزکیہم کے معنی ہوئے پاک کرے، اخلاص پیدا کرے اور ہر رنگ میں بڑھائے، چہارم صدقات کا انتظام کر کے اصلاح کرے۔ اب انجمن والے بھی بے شک بولیں کیونکہ ان امور کے انتظام انجمن کو چاہتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی یہ انجمن کا کام نہیں بلکہ خلیفہ کا کام ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ سب باتیں اس کے نیچے ہیں، اور یہ خیالی طور پر نہیں، ڈھکوسلے کے رنگ میں نہیں، بلکہ لغت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال اس کی تائید کرتے ہیں۔ پس میں نے تمہیں وہ کام خلیفہ کے بتائے ہیں جو خدا تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس کی حقیقت لغت عرب اور صحابہ کے مسلمہ عقیدے کی روح سے بتائی ہے۔ میرا کام اتنا ہے، خدا تعالیٰ نے مجموعی اور یکجائی طور پر مجھے اس سے آگاہ کر دیا، اور محض اپنے فضل سے سورہ بقرہ کی کلید مجھے بتا دی۔ میں اس راز اور حقیقت کو آج سمجھا کہ 3 سال پیشتر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بجلی کی طرح میرے دل میں کیوں ڈالی۔ قبل از وقت میں اس راز سے آگاہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر آج حقیقت کھلی کہ ارادہ الہی میں یہ میرے ہی فرائض اور کام تھے، اور ایک وقت آنے والا تھا کہ مجھے ان کی تکمیل کے لیے کھڑا کیا جانا تھا۔ پس جب یہ ظاہر ہو چکا کہ خلیفہ کے کیا کام ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ میرے کیا فرائض ہیں، تو اب سوال ہوتا ہے کہ ان کو کیوں کرنا ہے، اور اسی میں مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ خلافت کا پہلا اور ضروری کام تبلیغ ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ تبلیغ کی کیا صورتیں ہوں۔ مگر میں ایک اور بات بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات ابھی میرے دل میں ڈالی گئی ہے کہ خلافت کے یہ مقاصد اروا حضرت خلیفۃ المسیح کی وصیت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح نے اپنی وصیت میں اپنے جان نشین کے لیے فرمایا، متقی ہو، ہر دل عزیز ہو، قرآن و حدیث کا درس جاری رہے، عالم با عمل ہو۔ اس میں یعلمہم الکتاب والحکمت کی طرف اشارہ اس حکم میں ہے کہ قرآن و حدیث کا درس جاری رہے، کیونکہ الکتاب کے معنی قرآن شریف ہیں، اور الحکمت کے معنی بعض ائمہ نے حدیث کے کیے ہیں۔ اس طرح یعلمہم الکتاب والحکمت کے معنی ہوئے کہ قرآن و حدیث سکھائے، عالم ترجمہ ہے یتلو علیہم آیاتک کا، کیونکہ تبلیغ کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ متقی اور باعمل ہونا اور ہر دل عزیز ہونا یہ یزکیہم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو متقی ہے وہی تزکیہ کر سکتا ہے، اور جو خود عمل نہ کرے گا اس کی بات پر اور لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو قوم کا مزکی ہوگا وہ ہر دل عزیز بھی ضرور ہوگا۔ پھر دیکھو کہ وصیت میں ایک اور بات بھی ہے کہ درگزر سے کام لے۔ میں کہتا ہوں، اس کا ذکر بھی اس آیت میں ہے، انکا انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو العزیز ہے اس کو بھی معزز کرے گا اور غلبہ دے گا، جس کا لازمی نتیجہ درگزر ہوگا، کیونکہ یہ ایک طاقت کو چاہتا ہے، طاقت ملے تو درگزر کرے۔ بس اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا ذکر کرنے کے یہی معنی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ درگزر نعوذ باللہ لغو نہیں بلکہ الحکیموں کے خیال کے نیچے ہوگا۔ بس یاد رکھو کہ حضرت خلیفۃ المسیح خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے فضل ان پر ہوں کی وصیت بھی اسی آیت کی تشریح ہے۔ اب جبکہ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود حضرت خلیفۃ المسیح نے خلیفہ کے کام پہلے سے بتا دیے، تو اب جدید شرائط کا کسی کو کیا حق ہے؟ گورنمنٹ کی شرائط کے بعد کسی اور کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ اپنی خود ساختہ باتیں پیش کرے۔ خلیفہ تو خداوند مقرر کرتا ہے، پھر تمہارا کیا حق ہے کہ تم شرائط پیش کرو؟ خدا سے ڈرو اور ایسی باتوں سے توبہ کرو، یہ ادب سے دور ہیں۔ خدا تعالیٰ نے خود خلیفہ کے کام مقرر کر دیے ہیں، اب کوئی نہیں جو ان میں تبدیلی کر سکے یا ان کے خلاف کچھ اور کہہ سکے۔ پھر کہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے، خدا کی ہزاروں ہزار رحمتیں ان پر ہوں، بھی وہی باتیں پیش کیں جو اس آیت میں خدا نے بیان کی تھیں، گویا ان کی وصیت اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اور تشریح کروں۔ پہلا فرض خلیفہ کا تبلیغ ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، میں نہیں جانتا کیوں بچپن ہی سے میری طبیعت میں تبلیغ کا شوق رہا ہے، اور تبلیغ سے ایسا انس رہا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں چھوٹی سی عمر میں بھی ایسی دعائیں کرتا تھا، اور مجھے ایسی حرص تھی کہ اسلام کا جو کام بھی ہو میرے ہی ہاتھ سے ہو۔ میں اپنی اس خواہش کے زمانے سے واقف نہیں کہ کب سے ہے۔ میں جب دیکھتا تھا، اپنے اندر اس جوش کو پاتا تھا اور دعائیں کرتا تھا کہ اسلام کا جو کام ہو میرے ہی ہاتھ سے ہو، پھر اتنا ہو اتنا ہو کہ قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہ ہو جس میں اسلام کی خدمت کرنے والے میرے شاگرد نہ ہوں۔ میں نہیں سمجھتا تھا اور نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جوش ان سے اسلام کی خدمت کا میری فطرت میں کیوں ڈالا گیا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جوش بہت پرانا ہے، غرض اسی جوش اور خواہش کی بنا پر میں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ میرے ہاتھ سے تبلیغ اسلام کا کام ہو، اور میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میری ان دعاؤں کے جواب میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ غرض تبلیغ کے کام سے مجھے بڑی دلچسپی ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ سب دنیا ایک مذہب پر جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو نہیں کر سکے اور کون ہے جو اسے کر سکے یا اس کا نام بھی لے، لیکن اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خادم اور غلام توفیق دیا جاوے کہ ایک حد تک تبلیغ اسلام کے کام کو کرے تو یہ اس کی اپنی کوئی خوبی اور کمال نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ میرے دل میں تبلیغ کے لیے اتنی تڑپ تھی کہ میں حیران تھا اور سامان کے لحاظ سے بالکل قاصر، بس میں اس کے حضور جھکا اور دعائیں کیں، اور میرے پاس تھا ہی کیا، میں نے بار بار عرض کی کہ میرے پاس نہ علم ہے نہ دولت نہ کوئی جماعت ہے نہ کچھ اور ہے جس سے میں خدمت کر سکوں، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ اس نے میری دعاؤں کو سنا اور آپ ہی سامان کر دیے اور تمہیں کھڑا کر دیا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، بس آپ وہ قوم ہیں جس کو خدا نے چن لیا اور یہ میری دعاؤں کا ایک ثمرہ ہے جو اس نے مجھے دکھایا، اس کو دیکھ کر میں یقین رکھتا ہوں کہ باقی ضروری سامان بھی وہ آپ ہی کرے گا اور ان بشارتوں کو عملی رنگ میں دکھا دے گا۔ اب میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کو ہدایت میرے ہی ذریعہ ہوگی، اور قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے گا جس میں میرے شاگرد نہ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ جو کام کریں گے وہ میرا ہی کام ہوگا۔ اب تم یہ تو سمجھ سکتے ہو کہ میری دلچسپی تبلیغ کے کام سے آج پیدا نہیں ہوئی، اس حالت سے پہلے بھی جہاں تک مجھے موقع ملا مختلف رنگوں اور صورتوں میں تبلیغ کی تجویزیں کرتا رہا، وہ جوش اور دلچسپی جو فطرتر مجھے اس کام سے تھی اور اس راہ کے اختیار کرنے کی جو بے اختیار کشش میرے دل میں ہوتی تھی اس کی حقیقت کو بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کام میں داخل تھا، ورنہ جب تک اللہ تعالیٰ ایک فطرتی جوش اس کے لیے میری روح میں نہ رکھ دیتا میں کیوں کر اسے سر انجام دے سکتا تھا۔ اب میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے کیا کیا جاوے۔ میں جو کچھ اس کے متعلق ارادہ رکھتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں، مگر تم سوچو اور غور کرو کہ اس کی تکمیل کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان تجاویز کو عملی رنگ میں لانے کے واسطے کیا کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں ایسے لوگ ہوں جو ہر ایک زبان کے سیکھنے والے اور پھر جاننے والے ہوں، تاکہ ہم ہر ایک زبان میں آسانی کے ساتھ تبلیغ کر سکیں۔ اس کے متعلق میرے بڑے بڑے ارادے اور تجاویز ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی اور پھر اپنے فضل سے اسباب عطا کیے اور ان اسباب سے کام لینے کی توفیق ملی تو اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گے۔ غرض میں تمام زبانوں اور تمام قوموں میں تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا کام ہے کہ تبلیغ کروں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا ارادہ ہے اور بہت کچھ چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہی کے حضور سے سب کچھ آوے گا۔ میرا خدا قادر ہے جس نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے، وہی مجھے اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق اور طاقت دے گا، کیونکہ ساری طاقتوں کا مالک تو وہ آپ ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے بہت روپیہ کی ضرورت ہے، بہت آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم اس کے عجائبات قدرت کے تماشے دیکھ نہیں چکے؟ یہ جگہ جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اس کے مامور کے باعث دنیا میں شہرت یافتا ہے، اور جس طرح پر خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے کاموں کی تکمیل کے لیے اس نے آپ بھیج دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا ینصر کا رجال نوحی الیہم، تیری مدد ایسے لوگ کریں گے جن کو ہم خود وہی کریں گے۔ بس میں جبکہ جانتا ہوں کہ جو کام میرے سپرد ہوا ہے یہ اسی کا کام ہے، اور میں نے یہ کام خود اس سے طلب نہیں کیا، خدا نے خود دیا ہے، تو وہ انہی رجال کو وہی کرے گا جو مسیح موعود علیہ السلام کے وقت وہی کیے جاتے تھے۔ بس میرے دوستو، روپیہ کے معاملے میں گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ آپ سامان کرے گا، آپ ان سعادت مند روحوں کو میرے پاس لائے گا جو ان کاموں میں میری مددگار ہوں گی۔ میں خیالی طور پر نہیں، کامل یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ ان کاموں کی تکمیل و اجراء کے لیے کسی محاسب کی تحریکیں کام نہیں دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود سے خود وعدہ کیا ہے کہ ینصر کا رجال نوحی الیہم، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم وہی کریں گے۔ بس ہمارے محاسب کا عہدہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور وعدہ فرمایا ہے کہ روپیہ دینے کی تحریک ہم خود لوگوں کے دلوں میں کریں گے۔ ہاں، جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ بعض انسان بھی ہماری اس تحریک کو پھیلا کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، پس خدا آپ ہی ہمارا محاسب اور محصل ہوگا، اسی کے پاس ہمارے سب خزانے ہیں، اس نے آپ ہی وعدہ کیا ہے، ینصر کا رجال نوحی الہم، پھر ہمیں کیا فکر ہے۔ ہاں، ثواب کا ایک موقع ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی قصبہ یا گاؤں باقی نہ رہے جہاں ہماری تبلیغ نہ ہو، ایک بھی بستی باقی نہ رہ جاوے جہاں ہمارے مبلغ پہنچ کر خدا تعالیٰ کے اس سلسلے کا پیغام نہ پہنچاویں اور خوب کھول کھول کر انہیں سناویں۔ یہ کام معمولی نہیں اور آسان بھی نہیں۔ ہاں، اس کو آسان بنا دینا اور معمولی کر دینا خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم لوگوں کو منوا دیں، البتہ یہ کام ہمارا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم انہیں حق پہنچا دیں، وہ مانیں نہ مانیں یہ ان کا کام ہے۔ وہ اگر اپنا فرض پورا نہیں کرتے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم بھی اپنا فرض پورا نہ کریں۔ اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ 20 برس سے دعا کر رہے تھے، وہ ہر روز دعا کرتے اور صبح کے قریب ان کو جواب ملتا کہ بھونکتے رہو، میں تو کبھی بھی تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ 20 برس گزرنے پر ایک دن ان کا کوئی مرید بھی ان کے ہاں مہمان آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیر صاحب رات بھر دعا کرتے ہیں اور صبح کے قریب ان کو یہ آواز آتی ہے۔ یہ آواز اس مرید نے بھی سنی۔ تیسرے دن اس نے عرض کیا کہ جب اس قسم کا سخت جواب آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کیوں دعا کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بہت بے استقلال معلوم ہوتا ہے، بندے کا کام ہے دعا کرنا، خدا تعالیٰ کا کام ہے قبول کرنا، مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں، میرا کام دعا کرنا ہے سو میں کرتا رہتا ہوں، میں تو 20 سال سے ایسی آوازیں سن رہا ہوں، میں تو کبھی نہیں گھبرایا۔ تو 3 دن میں گھبرا گیا۔ دوسرے دن خدا تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے تیری وہ ساری دعائیں قبول کر لیں جو تو نے 20 سال کے اندر کی ہیں، غرض ہمارا کام پہنچا دینا ہے، اور محض اس وجہ سے کہ کوئی قبول نہیں کرتا ہمیں تھکنا اور رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا کام منوانا نہیں، ہم کو تو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کہہ سکیں کہ ہم نے پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لست علیہم بمسیطر، لا اکراہ فی الدین، اور آپ کا کام اتنا ہی فرمایا بلغ ما انزل الیک، جو تم پر نازل ہوا اسے پہنچا دو، پس ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، جب منوانا ہمارا کام نہیں تو دوسرے کے کام پر ناراض ہو کر اپنا کام کیوں چھوڑیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے پیغام حق پہنچا دینا چاہیے، پس ایسی تجویز کرو کہ ہر قصبے اور ہر شہر اور شہر اور گاؤں میں ہمارے مبلغ پہنچ جائیں اور زمین و آسمان گواہی دے دیں کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور پہنچا دیا۔ دوم، ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے وائز بھیجیں، مگر میں اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض یہ ہے کہ سلسلہ احمدیہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو۔ میرا یہی مذہب ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس رہ کر اندر باہر ان سے بھی یہی سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ یہی میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ کرو جو مسیح موعود لایا۔ حضرت صاحب اپنی ہر ایک تحریر میں اپنا ذکر فرماتے تھے، اور ہم مسیح موعود کے ذکر کے بغیر زندہ اسلام پیش کر بھی کب سکتے ہیں؟ بس جو لوگ مسیح موعود کی تبلیغ کا طریق چھوڑتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، کمزوری ہے، ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ حضرت صاحب کی ایک تحریر ملی ہے جو مولوی محمد علی صاحب کو ہی مخاطب کر کے فرمائی تھی، اور وہ یہ ہے، اخبار بدر جلد نمبر 6 نمبر 8 مورخہ 21 فروری سن 1907 عیسوی صفحہ 4 13 فروری سن 1907۔ مولوی محمد علی صاحب کو بلا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں پر تبلیغ کا حق ادا کرنے کے واسطے ایک کتاب انگریزی زبان میں لکھی جائے، اور یہ آپ کا کام ہے۔ آج کل ان ملکوں میں جو اسلام نہیں پھیلتا، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے تو وہ بہت کمزوری کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اور نہ ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو حقیقی اسلام دکھلایا جائے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ وہ امتیازی باتیں جو خدا تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہیں وہ ان پر ظاہر کرنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات کا سلسلہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اور ان سب باتوں کو جمع کیا جائے جن کے ساتھ اسلام کی عزت اس زمانے میں وابستہ ہے، ان تمام دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جائے جو اسلام کی صداقت کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھائے ہیں، اس طرح ایک جامع کتاب تیار ہو جائے تو امید ہے کہ اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہو۔ اب بتاؤ کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے خود یورپ میں تبلیغ اسلام کا طریق بتا دیا ہے تو پھر کسی نئے طریق اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ افسوس ہے، جن کو اس کام کے لائق سمجھ کر ہدایت کی گئی تھی وہی اور راہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ لوگ وہاں سلسلے کی باتیں سننے کو تیار نہیں۔ ایک دوست کا خط آیا ہے کہ لوگ سلسلے کی باتیں سننے کو تیار ہیں کیونکہ ایسی جماعتیں وہاں پائی جاتی ہیں جو مسیح کی آمد کی انہی دنوں میں منتظر ہیں۔ ایسا ہی ریویو کو پڑھ کر بعض خطوط آتے ہیں، سویڈن اور انگلستان سے بھی آتے ہیں۔ ایک شخص نے مسیح کے کشمیر آنے کا مضمون پڑھ کر لکھا ہے کہ اسے الگ چھپوایا جائے اور 2000 مجھے بھیجا ہے، میں اسے شائع کروں گا۔ یہ ایک جرمن یا انگریز کا خط ہے۔ ایسی سعادت مند روحیں ہیں جو سننے کو موجود ہیں مگر ضرورت ہے سنانے والوں کی۔ میں یورپ میں تبلیغ کے سوال پر آج تک خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میں اس سوال کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، بلکہ میں نے احتیاط سے کام لیا کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ وہاں کے حالات کا بہترین علم رکھتے ہیں۔ میں چونکہ وہاں نہیں گیا اس لیے مجھے خاموش رہنا چاہیے، لیکن جو لوگ وہاں گئے ان میں سے بعض نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کا ذکر لوگ سنتے ہیں اور ہماری تبلیغ میں حضرت صاحب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خود حضرت صاحب نے یورپ میں تبلیغ کے لیے یہی فرمایا کہ اس سلسلے کو پیش کیا جاوے، اور جو کشف آپ نے دیکھا تھا اس کے بھی یہی معنی کیے کہ میری تحریریں وہاں پہنچیں گی۔ ان تمام امور پر غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ممالک غیر اور یورپ میں بھی اس سلسلے کی اشاعت ہو اور ہمارے مبلغ وہاں جا کر انہیں بتائیں کہ تمہارا مذہب مردہ ہے، اس میں زندگی کی روح نہیں ہے، زندہ مذہب صرف اسلام ہے، جس کی زندگی کا ثبوت اس زمانے میں بھی ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نازل ہوئے۔ غرض وہاں بھی سلسلے کا پیغام پہنچایا جاوے، اور جہاں ہم سرے دست وائز نہیں بھیج سکتے وہاں ٹریکٹ اور چھوٹے چھوٹے رسالے چھپوا کر تقسیم کریں۔ چونکہ مجھے تبلیغ کے لیے خاص دلچسپی رہی ہے، اس دلچسپی کے ساتھ عجیب عجیب ولولے اور جوش پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اس تبلیغی عشق نے عجیب عجیب ترکیبیں میرے دماغ میں پیدا کی ہیں۔ ایک بار خیال آیا کہ جس طرح پر اشتہاری تاجر اخبارات میں اپنا اشتہار دیتے ہیں، میں بھی چین کے اخبارات میں ایک اشتہار تبلیغی سلسلہ کر دوں اور اس کی اجرت دے دوں تاکہ ایک خاص عرصے تک وہ اشتہار چھپتا رہے۔ مثلا یہی اشتہار کہ مسیح موعود آ گیا، بڑی موٹی قلم سے اس عنوان سے ایک اشتہار چھپتا رہے۔ غرض میں اس جوش اور عشق کا نقشہ الفاظ میں نہیں کھینچ سکتا جو اس مقصد کے لیے مجھے دیا گیا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے اس جوش کے پورا کرنے کا، ورنہ یہ ایک لطیفہ ہی ہے۔ اس تجویز کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار ہنسی آئی کہ یہ اشتہاری تبلیغ بھی عجیب ہوگی، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی تبلیغ سلسلہ کے لیے عجیب عجیب خیال آتے تھے، اور وہ دن رات اسی فکر میں رہتے تھے کہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاوے۔ ایک مرتبہ آپ نے تجویز کی کہ ہماری جماعت کا لباس ہی الگ ہو تاکہ ہر شخص بجائے خود ایک تبلیغ ہو سکے، اور دوستوں کو ایک دوسرے کی ناواقفی میں شناخت آسان ہو۔ اس پر مختلف تجویزیں ہوتی رہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ شاید اسی بنا پر لکھنؤ کے ایک دوست نے اپنی ٹوپی پر احمدی لکھوا لیا۔ غرض تبلیغ ہو اور کونے کونے میں ہو، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ جوش، یہ تجویزیں اور کوششیں ہماری نہیں، یہ حضرت صاحب ہی کی ہیں، اور سب کچھ انہی کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم اور ہر زبان میں ہماری تبلیغ ہو، تو دوسرا سوال جو قدرتاً پیدا ہوتا ہے یہ ہوگا کہ تبلیغ کے لیے مبلغ کہاں سے آویں۔ یہ وہ سوال ہے جس نے ہمیشہ میرے دل کو دکھ میں رکھا ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہ تڑپ رکھتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرنے والے ملیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی بھی یہ آرزو رہی۔ اسی خواہش نے اسی جگہ اسی مسجد میں مدرسہ احمدیہ کی بنیاد مجھ سے رکھوائی، اور اسی مسجد میں بڑے زور سے اس کی مخالفت کی گئی، لیکن میری کوئی ذاتی خواہش اور غرض نہ تھی، محض الائے سلسلہ کی غرض سے میں نے یہ تحریک کی تھی۔ باوجود ہے کہ بڑے بڑے آدمیوں نے مخالفت کی، آخر اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو قائم کر ہی دیا۔ اس وقت سمجھنے والوں نے نہ سمجھا کہ اس مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے اور مخالفت میں حصہ لیا۔ میں دیکھتا تھا کہ علماء کے قائم مقام پیدا نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، یہ معمولی مصیبت اور دکھ نہیں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو، ہاں کیا تم چاہتے ہو کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے تم ندوہ اور دوسرے غیر احمدی مدرسوں یا علماء سے سوال کرتے پھرو جو تم پر کفر کے فتوے دے رہے ہیں؟ دینی علوم کے بغیر قوم مردہ ہوتی ہے۔ بس اس خیال کو مد نظر رکھ کر باوجود پرجوش مخالفت کے میں نے مدرسہ احمدیہ کی تحریک کو اٹھایا، اور خدا کا فضل ہے کہ وہ مدرسہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں تو اس وقت وائز اور معلموں کی ضرورت ہے۔ مدرسے سے تعلیم یافتہ نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ مفید ثابت ہوں گے، مگر ضرورتیں ایسی ہیں کہ ابھی ملیں۔ میرا اپنا دل تو چاہتا ہے کہ گاؤں گاؤں ہمارے علماء اور مفتی ہوں جن کے ذریعے علوم دینیہ کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہو، اور کوئی بھی احمدی باقی نہ رہے جو پڑھا لکھا نہ ہو اور علوم دینی سے واقف نہ ہو۔ میرے دل میں اس قرض کے لیے بھی عجیب عجیب تجویزیں ہیں، جو خدا چاہے گا تو پوری ہو جائیں گی۔ غرض یہ ضروری سوال ہے کہ مبلغ کہاں سے آویں، اور پھر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر قوم اور ہر زبان میں ہماری تبلیغ ہو، اس لیے ضرورت ہے کہ مختلف زبانیں سکھائی جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی زندگی میں میں نے ارادہ کیا تھا کہ بعض ایسے طالب علم ملیں جو سنسکرت پڑھیں، اور پھر وہ ہندوؤں کے گاؤں میں جا کر کوئی مدرسہ کھول دیں اور تعلیم کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں، اور ایک عرصے تک وہاں رہیں۔ جب اسلام کا بیج بویا جائے تو مدرسہ کسی شاگرد کے سپرد کر کے آپ دوسری جگہ جا کر کام کریں، غرض جس رنگ میں تبلیغ آسانی سے ہو سکے کریں۔ اس قسم کے لوگوں کی بہت بڑی ضرورت ہے جو خدمت دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ ضرورت کس طرح پوری ہو، ایک سہل طریق خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ایک مدرسہ ہو، تم باہم مل کر اس کے لیے مشورہ کرو، پھر میں غور کروں گا، پھر کہتا ہوں کہ میں تم سے جو مشورہ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نیچے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اس نے فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس تم مشورہ کر کے مجھے بتاؤ، پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے دل میں ڈالے گا میں اس پر توکلن علی اللہ عزم کروں گا۔ غرض ایک مدرسہ ہو، اس میں ایک ایک مہینے یا تین تین مہینے کے کورس ہوں، اس عرصے میں مختلف جگہ سے لوگ آ جاویں اور وہ کورس پورا کر کے اپنے وطنوں کو چلے جاویں، اور وہاں جا کر اپنے اس کورس کے موافق سلسلہ تبلیغ کا جاری کریں، پھر ان کی جگہ ایک اور جماعت آوے اور وہ بھی اسی طرح اپنا کورس پورا کر کے چلی جائے، سال تک برابر اسی طرح ہوتا رہے، پھر اسی طریق پر وہ لوگ جو پہلے سال آئے تھے آتے رہیں، اس طرح پر ان کی تکمیل ہو اور ساتھ ہی تبلیغ کرتے رہیں۔ میں اس مقصد کے لیے خاص استاد مقرر کروں گا، اور جو لوگ اس طرح پر آتے رہیں گے وہ برابر پڑھتے رہیں گے۔ یہ تعلیم کا ایک ایسا ہی طریق ہے جیسا کہ میدان جنگ میں نماز کا ہے۔ اس وقت بھی دشمن سے جنگ ہے، اب تیر و تفنگ کی لڑائی نہیں بلکہ دلائل اور براہین سے ہو رہی ہے، اس لیے انہی ہتھیاروں سے ہم کو مسلح ہونا چاہیے، اور اس کی یہ ایک صورت ہے۔ غرض ایک سال کا کورس ختم ہونے کے بعد پھر پہلی جماعت آئے اور کورس ختم کرے، ایک ایک سال کے لیے ذخیرہ موجود ہوگا، حتیٰ کہ چار پانچ چھ سات سال میں جب تک خدا چاہے کام کرتے رہیں، اتنے عرصے میں مبلغ تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایک طریق ہے، یہ ایک رنگ ہے، بس تم غور کرو کہ ایک مدرسہ اس قسم کا چاہیے۔ وائزین کے تقرر کی بھی ضرورت ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ کم از کم 10 تو ہوں، ان کو مختلف جگہ بھیج دیا جاوے، مثلا ایک سیالکوٹ چلا جاوے، وہ وہاں جا کر درس دے اور تبلیغ کرے، تین ماہ تک وہاں رہے اور پھر دوسری جگہ چلا جاوے، کسی جگہ ایک آدھ دن کے لیکچر یا وعظ کی بجائے یہ سلسلہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ وائزین کم از کم 10 ہوں، اور اگر یہ بھی نہ مل سکیں تو کم از کم 5 ہی ہوں۔ اس موقع پر مجھے ایک خطرناک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تب ابراہیم نزدیک جا کے بولا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید 50 صادق اس شہر میں ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا؟ اور ان 50 صادقوں کی خاطر جو اس کے درمیان ہیں، اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جاویں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے کہا کہ اگر میں صدوم میں شہر کے درمیان 50 صادق پاؤں تو میں ان کے واسطے تمام مکان کو چھوڑوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ اب دیکھ میں نے خداوند سے بولنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راک ہوں، اگرچہ میں خاک اور راک ہوں، شاید 50 صادقوں سے 5 کم ہوں، کیا ان 5 کے واسطے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 پائے جائیں، تب اس نے کہا میں ان 40 کے واسطے بھی نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا میں منت کرتا ہوں کہ اگر خداوند خفا نہ ہوں تو میں پھر کہوں شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ وہ بولا اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھ میں نے خداوند سے بات کرنے میں جرت کی، شاید وہاں 20 پائے جائیں۔ وہ بولا میں 20 کے واسطے بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا میں منت کرتا ہوں کہ خداوند خفا نہ ہو، تب میں فقط اب کی بار پھر کہوں شاید وہاں 10 پائے جائیں۔ وہ بولا میں 10 کے واسطے بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ قرآن شریف نے اس کی نسبت فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ غرض 10 کے ذکر پر مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ 10 مولوی بھی نہ ملیں۔ یہ بہت ہی رونے اور گڑگڑانے اور دعاؤں کا مقام ہے، کیونکہ جب علماء نہ ہوں تو دین میں کمزوری آ جاتی ہے۔ میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نقص کو دور فرماوے۔ یہ تجویز جو میں نے پیش کی ہے، قرآن مجید نے ہی اس کو پیش کیا ہے، چنانچہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ۔ سارے مومن تو ایک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ فرمایا کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ آویں اور نبی کریم کے حضور رہ کر دین حاصل کر کے اپنی قوم میں جا کر انہیں سکھائیں۔ یہ تو میری پہلی تجویز کی تائید قرآن مجید سے ہے، یا یوں کہو کہ قرآن مجید کی ہدایت کے موافق میری پہلی تجویز ہے۔ دوسری تجویز بھی قرآن مجید ہی کی ہے، چنانچہ فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر۔ یہ آیت وائزین کی ایک ایسی جماعت کی تائید کرتی ہے جس کا کام ہی تبلیغ ہو۔ ان امور کے بعد پھر تعلیم شرائع کا کام آتا ہے۔ جب تک قوم کو شریعت سے واقفیت نہ ہو، انہیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، عملی حالت کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے خلیفہ کے کاموں میں تعلیم شرائع ضروری ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیعت کرنے لگا، اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جماعت کا کوئی فرد باقی نہ رہے جو ضروری باتیں دین کی نہ جانتا ہو۔ بس اس تعلیم شرائع کے انتظام کی ضرورت ہے۔ یہ کام کچھ تو مبلغین اور وائزین سے لیا جائے، وہ ضروری دینی مسائل سے قوم کو واقف کرتے رہیں۔ میں نے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہے جو قوم میں لیڈر کہلاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھنا جانتے اور بعض اوقات عجیب عجیب قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، اور نمازیں پڑھنی نہیں آتی ہیں اور یقیناً نہیں آتی ہیں۔ کوئی کہہ دے گا کہ یہ تعدیل ارکان فضول ہیں، میں کہتا ہوں کہ خدا نے کیوں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت، بس یہ ضروری چیز ہے، اور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک کی حکمت بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے کہ جراب میں ذرا سوراخ ہو جاتا تو فوراً اس کو تبدیل کر لیتے، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسی پھٹی ہوئی جرابوں پر بھی جن کی ایڑی اور پنجا دونوں نہیں ہوتے مسا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ شریعت کے احکام کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رخصت اور جواز کے صحیح محل کو نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک دوست نے ایک لطیفہ سنایا کہ کسی مولوی نے ریشم کے کنارے والا تیبند پہنا ہوا تھا اور وہ کنارہ بہت بڑا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ریشم تو منع ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ چار انگلیوں سے زیادہ نہ ہو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چار انگلیاں ہماری تمہاری نہیں بلکہ حضرت عمر کی، ان کی چار انگلیاں ہماری بالشت کے برابر تھیں۔ اسی طرح انسان خیالی شریعتیں قائم کرتا ہے، یہ خوف کا مقام ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان حدود و شرائع سے واقف ہو اور خدا کا خوف دل میں ہو۔ یہ مت سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے احکام میں اگر پرواہ نہ کی جاوے تو کوئی حرج نہیں، یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ جو شخص چھوٹے سے چھوٹے حکم کی پابندی نہیں کرتا، وہ بڑے سے بڑے حکم کی بھی پابندی نہیں کر سکتا۔ خدا کے حکم سب بڑے ہیں، بڑوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے۔ جن احکام کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، ان سے غفلت اور بے پرواہی بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض چھوٹے چھوٹے احکام بتائے ہیں، مگر ان کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ طالوت کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک نہر کے ذریعے قوم کا امتحان ہو گیا، سیر ہو کر پینے والوں کو کہہ دیا
فلیس منی، اب ایک سطحی خیال کا آدمی تو یہی کہے گا کہ پانی پی لینا کون سا جرم تھا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کو اطاعت سکھانا مقصود تھا، وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اس لیے یہ امتحان کا حکم دے دیا، اگر وہ اس چھوٹے سے حکم کی اطاعت کرنے کے بھی قابل نہ ہوں گے تو پھر میدان جنگ میں کہاں مانیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تمام احکام میں حکمتیں ہیں، اور اگر انسان ان پر عمل کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دیتا ہے اور اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض وقت لمبی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے جمع کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے طور پر اس سے واقف ہو جائیں۔ غرض شرائع میں حکمتیں ہیں، اگر ان کی حقیقت معلوم نہ ہو تو بعض وقت اصل احکام بھی جاتے رہتے ہیں اور پھر غفلت اور سستی پیدا ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ کسی جینٹل مین نے لکھ دیا کہ نماز کسی بینچ یا کرسی پر بیٹھ کر ہونی چاہیے کیونکہ پتلون خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرے نے کہہ دیا کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے کفیں وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو رکوع اور سجدہ بھی ساتھ ہی گیا۔ اگر کوئی شخص ان کو حکمت سکھانے والا ہوتا اور انہیں بتاتا کہ نماز کی حقیقت یہ ہے، وضو کے یہ فوائد ہیں اور رکوع اور سجود میں یہ حکمتیں ہیں، تو یہ مصیبت کیوں آتی اور اس طرح وہ دین کو کیوں خیر باد کہتے؟ مسلمانوں نے شرائع کی حکمتوں کے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم ان کو حکمتوں سے واقف کرتا تو کبھی دہریت اور ارتداد نہ پھیلتا۔ یہاں اسی مسجد والے مکان کے مالک حضرت صاحب کے چچا کا بیٹا مرزا امام الدین دہریہ تھا۔ یہ مسجد والا مکان مرزا امام الدین وغیرہ سے خریدا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب، کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ اسلام کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ کہنے لگا کہ میری فطرت بچپن سے ہی سلیم تھی، لوگ جب نماز پڑھتے اور رکوع و سجود کرتے تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہیں کسی نے حکمت نہ سکھائی، شرائع اسلام کی حقیقت سے واقف نہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دہریہ ہو گیا۔ سو یہ کام خلیفہ کا ہے کہ حکمت سکھائے، اور چونکہ وہ ہر جگہ تو جا نہیں سکتا، اس لیے ایک جماعت ہو جو اس کے پاس رہ کر ان حکمتوں اور شرائع کے حدود کو سیکھے، پھر وہ اس کے ماتحت لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اس زمانے میں اس کی خصوصیت سے ضرورت ہے کہ لوگ جدید علوم پڑھ کر ہوشیار ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ عبادات کے ساتھ مادی امور کو شامل کیا ہے، انہیں چونکہ شریعت کی حقیقت کی خبر نہیں اس لیے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ واعظ مقرر ہوں جو شرائع کی تعلیم دیں اور ان کی حکمت سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس کے سوائے ایک اور ضروری بات ہے، حضرت صاحب کو اس کے متعلق بڑی توجہ تھی مگر لوگوں نے بھلا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح نے توجہ دلائی مگر لوگوں نے پھر بھلا دی۔ میں اب پھر یاد دلاتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز میں اس کو یاد رکھوں گا اور یاد دلاتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کے کام سے سرخرو کر دے۔ میں نے حضرت صاحب سے بارہا یہ خواہش سنی تھی کہ ایسا رسالہ ہو جس میں عقائد احمدیہ ہوں، اگر ایسا رسالہ تیار ہو جاوے تو آئے دن کے جھگڑے فیصل ہو جاویں اور پھر نزائیں برپا نہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کی ایک مجلس قائم کروں اور وہ حضرت صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر اور آپ کی تقریروں کو زیر نظر رکھ کر عقائد احمدیہ پر ایک کتاب لکھیں اور اس کو شائع کیا جاوے۔ اس وقت جو بحثیں چھٹتی ہیں، جیسے کفر و اسلام کی بحث کسی نے چھیڑ دی، اس سے اس قسم کی تمام بحثوں کا سد باب ہو جائے گا۔ لیکن اب جبکہ کوئی ایسی مستند اور جامع کتاب موجود نہیں، مختلف جھگڑے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب مسیح ناصری سے افضل تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کی جڑ یہی ہے کہ لوگوں کو واقفیت نہیں۔ مگر جب ایسی جامع کتاب علماء کی ایک مجلس کے کامل غور کے بعد شائع ہو جائے گی تو سب کے سب اسے اپنے پاس رکھیں گے اور اس طرح پر عقائد میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر واعظ فرماتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ واعظ فرما رہے ہیں اور ظہر کا وقت آ گیا پھر نماز پڑھ لی، پھر واعظ کرنے لگے اور عصر کا وقت آ گیا پھر نماز پڑھ لی۔ بس آج کا واعظ اسی سنت پر عمل معلوم ہوتا ہے۔ میں جب یہاں آیا ہوں تو بیت الدعا میں دعا کر کے آیا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جو ہدایت کی بات نہ ہو۔
ہدایت ہو اور لوگ ہدایت سمجھ کر مانیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، مگر باتیں آ رہی ہیں اور مجھے بولنا پڑتا ہے۔ بس میں انہیں ربانی تحریک سمجھ کر اور اپنی دعا کا نتیجہ یقین کر کے بولنے پر مجبور ہوں۔ غرض تعلیم العقائد کے لیے ایک ایسے رسالے یا ٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دقت آ رہی ہے کہ کسی نے صرف تریاق القلوب کو پڑھا اور اس سے ایک نتیجہ نکال کر اس پر قائم ہو گیا، حقیقت الوحی کو نہ دیکھا۔ اب دوسرا آیا، اس نے حقیقت الوحی کو پڑھا اور سمجھا ہے، وہ اس کی بنا پر اس سے بحث کرتا ہے۔ اور تیسرا آتا ہے، اس نے حضرت صاحب کے تمام اشتہارات کو بھی، جن کی تعداد 180 سے زیادہ ہے، پڑھا ہے، وہ اپنے علم کے موافق کلام کرتا ہے۔ مثلا مجھے اب تک معلوم نہ تھا کہ اشتہارات کی اس قدر تعداد ہے، آج ہی معلوم ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ میں خود بھی ان تمام اشتہارات کو پڑھوں گا۔ بس ضرورت ہے کہ علماء کی ایک جماعت ہو، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کر عقائد کے متعلق ایک نتیجہ نکال کر ایک رسالے میں انہیں جمع کریں، وہ تمام عقائد جماعت کو دیے جائیں اور سب انہیں پڑھیں اور یاد رکھیں۔ یہ اختلاف جو عقائد کے متعلق پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ بالکل مٹ جاوے گا، سب کا ایک ہی عقیدہ ہوگا، اور اگر پھر اختلاف ہوگا بھی تو نہایت ہی خفیف ہوگا، تفرقہ نہ ہوگا جیسے اب ہوا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو اختلاف ہوا وہ عقائد کی وجہ سے نہیں، کفر و اسلام کا بہانہ ہے۔ احمدی اور غیر احمدی کے سوال کو خلافت سے کیا تعلق؟ اگر یہ سوال رفع ہو جائے تو کیا یہ معترض خلافت کو مانیں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ تو غیر احمدیوں کی ہمدردی کو حاصل کرنے اور بعض احمدیوں کو بھڑکانے کے لیے ہے۔ بھلا خیال تو کرو کہ دو میاں بیوی یا بھائی بھائی اگر آپس میں لڑ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں کہ ہمارے ہمسائے کا کیا مذہب ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ صرف ایک آڑ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان خواہشوں کی تکمیل میرے وقت میں ہو جاوے، یہ اتحاد کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا، جیسا کہ میں اپنے خدا پر بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہوں، تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تعلیم شرائع کا بھی انتظام ہو جاوے گا اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور یہ ساری باتیں قرآن شریف سے ہی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ان امور کے بعد اب تزکیہ نفس ہے۔ میں نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے اور سورہ بکر کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفوس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، ناقابل خطا ہتھیار، دعا ہی ہے۔ نماز میں بھی دعا ہی ہے۔ سورہ بکر، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تزکیہ بتایا ہے، اسے بھی دعا پر ہی ختم کیا ہے، اور نماز کے آخری حصے میں بھی دعائیں ہی ہیں۔ پس تزکیہ نفوس کے لیے پہلی چیز دعا ہی ہے۔ خدا کے محض فضل سے میں بہت دعائیں کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں، تم بھی دعاؤں سے کام لو، خدا تعالیٰ زیادہ توفیق دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ میری اور تمہاری دعاؤں میں فرق ہے۔ جیسے ایک ضلع کے افسر کی رپورٹ کا اور اثر ہوتا ہے، لیفٹیننٹ گورنر کا اور وائس رائے کا اور، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی ہتک ہوتی ہے۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے تمہارے لیے زیادہ دعا کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی سستی دور کر کے چستی پیدا کرے۔ میں جو دعا کروں گا وہ انشاءاللہ فردن فردن ہر شخص کی دعا سے زیادہ طاقت رکھے گی۔ تزکیہ نفس کے متعلق اس نے ایک لطیف بات بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تین باتوں کا نتیجہ یزکیہم ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور تعلیم الکتاب والحکمہ کرے، اس کے بعد اس جماعت میں تزکیہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بڑا ذریعہ تزکیہ نفوس کا ہے، جو مسیح موعود نے کہا ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ بالکل درست ہے، ہر حرف اس کا سچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو قادیان نہیں آتا یا کم از کم ہجرت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کی نسبت شبہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو۔ دیکھو تریاق القلوب صفحہ نمبر 60، سطر نمبر 4-5۔ عبدالحکیم کی نسبت یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ قادیان نہ آتا تھا، قادیان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انہو آول قریتا فرمایا، یہ بالکل درست ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے، زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے ارض حرم ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، تو پھر جہاں وہ پیدا ہوا، جس زمین پر چلتا پھرتا رہا اور آخر دفن ہوا، کیا وہاں برکت نازل نہ ہوگی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ دیا کہ مکہ میں دجال نہ جائے گا، کیا زمین کی وجہ سے نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص عبد الصمد کھڑا ہے اور کہتا ہے، مبارک ہو قادیان کی غریب جماعت، تم پر خلافت کی رحمتیں یا برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ مسیح موعود کے مقامات دیکھنے سے ایک رکت پیدا ہوتی ہے اور دعا کی تحریک ہوتی ہے، اس لیے قادیان میں زیادہ آنا چاہیے۔ پھر دعاؤں کے لیے تعلق کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب کو میں نے دیکھا ہے، مگر حضرت خلیفۃ المسیح بچتے تھے اور میں خود بھی بچتا ہوں۔ حضرت صاحب بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم ایک نظر مقرر کرو، میں دعا کروں گا۔ یہ طریق محض اس لیے اختیار کرتے تھے کہ تعلق بڑھے۔ اس کے لیے حضرت صاحب نے بارہا ایک حکایت سنائی ہے کہ ایک بزرگ سے کوئی شخص دعا کرانے گیا، اس کے مکان کا قبالہ گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا، مگر پہلے میرے لیے حلوہ لاؤ۔ وہ شخص حیران تو ہوا، مگر دعا کی ضرورت تھی، حلوہ لینے چلا گیا اور حلوائی کی دکان سے حلوہ لیا۔ وہ جب حلوہ ایک کاغذ میں ڈال کر دینے لگا تو وہ چلایا کہ اس کو پھاڑیو نہیں، یہ تو میرے مکان کا قبالہ ہے۔ اسی کے لیے وہ دعا کرانا چاہتا تھا۔ غرض وہ حلوہ لے کر گیا اور بتایا کہ قبالہ مل گیا، تو اس بزرگ نے کہا کہ میری غرض حلوہ سے صرف یہ تھی کہ تعلق پیدا ہو۔ غرض دعا کے لیے ایک تعلق کی ضرورت ہے، اور میں اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہوں کہ خطوط کے ذریعے یاد دلاتے رہو تاکہ تم مجھے یاد رہو۔ اب یزکیہم کے دوسرے معنی لو، جس میں غرباء و مساکین کی خبر گیری داخل ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ میرے پاس ہے یا نہیں، مگر جب وہ جانتے ہیں کہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں تو حاجت مند تو آتے ہیں، اور یہ سیدھی بات ہے کہ جو شخص کسی قوم کا سردار بنے گا اس کے پاس حاجت مند تو آئیں گے۔ اس لیے شریعت نے زکوٰۃ کا انتظام خلیفہ کے سپرد کیا ہے، تمام زکوٰۃ اس کے پاس آنی چاہیے تاکہ وہ حاجت مندوں کو دیتا رہے۔ بس چونکہ یہ میرا ایک فرض اور کام ہے کہ میں کمزور لوگوں کی کمزوریوں کو دور کروں، اس لیے تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ اس میں میرے مددگار رہو۔ ابھی تو جھگڑے ہی ختم نہیں ہوئے، مگر پھر بھی کئی سو کی درخواستیں آ چکی ہیں جن کا مجھے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ خلیفہ کے ذمہ رکھا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریاں دور کرے، خواہ وہ جسمانی ہوں یا مالی، ذہنی ہوں یا علمی، اور اس کے لیے سامان چاہیے۔ بس اس کے انتظام کے لیے زکوٰۃ کی مد کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ میں نے اس کے انتظام کے لیے یہ تجویز کی ہے کہ زکوٰۃ سے اس قسم کے اخراجات ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بھی یہ تجویز میں نے پیش کی تھی۔ پہلے تو میں ان سے بے تکلف تھا اور دو دو گھنٹے تک مباحثہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب وہ خلیفہ ہو گئے تو کبھی میں ان کے سامنے چونکڑی مار کر بھی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ جاننے والے جانتے ہیں، خواہ مجھے تکلیف بھی ہوتی مگر یہ جرت نہ کرتا اور نہ اونچی آواز سے کلام کرتا۔ کسی ذریعے سے میں نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ زکوٰۃ خلیفہ کے پاس آنی چاہیے۔ کسی زمانے میں تو عشر آتے تھے، اب وہ وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس شخص کو کہا کہ تم مجھے زکوٰۃ دے دیا کرو، میرا یہی مذہب ہے اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ زکوٰۃیں خلیفہ کے پاس جمع ہوں۔ بس تمہیں چاہیے کہ اپنی انجمنوں میں زکوٰۃ کے رجسٹر رکھو اور ہر شخص کی آمدنی تشخیص کر کے اس میں درج کرو، اور جو لوگ صاحب نصاب ہوں وہ حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ براہ راست انجمن مقامی کے رجسٹروں میں درج ہو کر میرے پاس آ جائے، اس کا باقاعدہ حساب کتاب رہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جن زکوٰۃ دینے والوں کے بعض رشتہ دار مستحق کے زکوٰۃ ہوں کہ ان کی مدد زکوٰۃ سے ہو سکتی ہو، وہ ایک فہرست اس مطلب کی یہاں بھیج دیں، پھر ان کے لیے بھی مناسب مدد یا تو یہاں سے بھیج دی جایا کرے گی یا وہاں ہی سے دے دیے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ جمع ایک جگہ ہونی چاہیے اور پھر خلیفہ کے حکم کے ماتحت وہ خرچ ہونی چاہیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر باقاعدہ رجسٹر کھولے گئے اور اس کے جمع کرنے میں کوشش کی گئی تو اس مد میں ہزاروں روپیہ جمع ہو سکتا ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں لاکھ سے بھی زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس طرف زور سے توجہ ہو۔ میں یہ کروں گا کہ مسئلہ زکوٰۃ پر ایک چیک لکھوا کر شائع کر دوں گا جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام ہوں گے، مگر آپ کا یہ کام ہے کہ زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ رجسٹر کھول دیں اور نہایت احتیاط اور کوشش سے زکوٰۃ جمع کریں، اور وہ زکوٰۃ باقاعدہ میرے پاس آنی چاہیے، یہ ایک تجویز ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یزکیہم کے معنوں میں ابھارنا اور بڑھانا بھی داخل ہے، اور اس کے مفہوم میں قومی ترقی داخل ہے، اور اس ترقی میں علمی ترقی بھی شامل ہے، اور اسی میں انگریزی مدرسہ، اشاعت اسلام وغیرہما امور آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ایک مدرسہ کافی نہیں ہے جو یہاں کھولا ہوا ہے، اس مرکزی سکول کے علاوہ ضرورت ہے کہ مختلف مقامات پر مدرسے کھولے جائیں۔ زمیندار اس مدرسے میں لڑکے کہاں بھیج سکتے ہیں؟ زمینداروں کی تعلیم بھی تو مجھ پر فرض ہے۔ بس میری یہ رائے ہے کہ جہاں جہاں بڑی بڑی جماعت ہے وہاں سر دست پرائمری سکول کھولے جائیں، ایسے مدارس یہاں کے مرکزی سکول کے ماتحت ہوں گے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جماعت کا کوئی فرد عورت ہو یا مرد باقی نہ رہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعلیم کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ جنگ کے قیدیوں کا فدیہ آزادی یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضل لے کر آئے تھے تو جوش محبت سے روح بھر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود اور حضرت خلیفۃ المسیح نے بھی اسی نقش قدم پر چل کر ہر ایسے امر کی طرف توجہ دلائی ہے جو کسی بھی پہلو سے مفید ہو سکتا ہو۔ غرض عام تعلیم کی ترقی کے لیے سر دست پرائمری سکول کھولے جائیں، ان تمام مدارس میں قرآن مجید پڑھایا جائے اور عملی دین سکھایا جائے، نماز کی پابندی کرائی جائے۔ مومن کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہتا، پس تعلیم عامہ کے معاملے میں ہمیں جماعت کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس مقصد کے ماتحت پرائمری سکول کھولے جائیں تو گورنمنٹ سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ تعلیم کے سوال کے ساتھ ہی یہ بھی قابل غور ہے کہ جماعت کی دنیوی ترقی ہو، ان کو فقر اور سوال سے بچایا جائے۔ جو واعظین تبلیغ اور تعلیم شرائع کے لیے جائیں ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کی مادی ترقی کا بھی خیال رکھیں، اور جہاں رپورٹ کرتے رہیں کہ احمدی سست تو نہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی شخص سست پایا جائے تو اس کو کاروبار کی طرف متوجہ کیا جائے، مختلف حرفتوں اور صنعتوں کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے۔ اس قسم کی باقاعدہ اطلاعیں جب ملتی رہیں گی تو جماعت کی اصلاح حال کی کوشش اور تدبیر ہو سکے گی۔ جب میں نے ان باتوں پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا میدان ہے۔ میں نے غور کیا تو ڈر گیا کہ باتیں تو بہت کیں، اگر عمل میں سستی ہو تو پھر کیا ہوگا، اور دوسری طرف خیال آیا کہ اگر چستی ہو تو پھر اور قسم کی مشکلات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پھر کر خوب واقفیت پیدا کر لیتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا قصور تھا وہ جھوٹے ہیں، حضرت عثمان بہت بوڑھے تھے اور چل پھر کر وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیتے تھے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، جس خدا نے یہ امور اصلاح جماعت کے لیے میرے دل میں ڈالے ہیں وہی مجھے توفیق بھی دے دے گا، مجھے دے گا تو میرے ساتھ والوں کو بھی دے گا۔ غرض دنیوی ترقی کے لیے مدارس قائم کیے جائیں، اور واعظین اپنے دوروں میں اس امر کو خصوصیت سے مد نظر رکھیں کہ جماعتیں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں، اور تعلیمی اور دنیوی حالت میں کیا ترقی ہو رہی ہے، عملی پابندیوں میں جماعت کی کیسی حالت ہے، باہم اخوت اور محبت کے لحاظ سے وہ کس قدر ترقی کر رہے ہیں، ان میں باہم نزائیں اور جھگڑے تو نہیں۔ یہ تمام امور ہیں جن پر واعظوں کو نظر رکھنی ہوگی، اور اس کے متعلق مفصل رپورٹیں میرے پاس آتی رہیں۔ جب مختلف مقامات پر مدرسے کھولے جائیں گے تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا ایک کالج ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح کی بھی یہ خواہش تھی۔ کالج ہی کے دنوں میں کیریکٹر بنتا ہے، سکول لائف میں تو چال چلن کا ایک خاکہ کھینچا جاتا ہے، اس پر دوبارہ سیاہی کالج لائف ہی میں ہوتی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو مفید اور مؤثر بنانے کے لیے اپنا ایک کالج بنائیں۔ بس تم اس بات کو مد نظر رکھو، میں بھی غور کر رہا ہوں۔ یہ خلیفہ کے کام ہیں جن کو میں نے مختصراً بیان کیا ہے، ان کو کھول کر دیکھو اور ان کے مختلف حصوں پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ انجمن کی کیا حقیقت ہے اور خلیفہ کی کیا۔ میں یہ بڑے زور سے کہتا ہوں کہ نہ کوئی انجمن اس قسم کی ہے اور نہ ایسا دعویٰ کر سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ خدا نے کبھی کوئی انجمن بھیجی۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے انجمن کا حق غصب کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہیں۔ میں جب ان باتوں کو سنتا ہوں تو مجھے افسوس آتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں بیٹے کو خلافت کیوں مل گئی۔ میں حیران ہوں کہ کیا کسی ولی یا نبی کا بیٹا ہونا ایسا ناقابل عفو جرم ہے کہ اس کو کوئی حصہ خدا کے فضل سے نہ ملے اور کوئی عہدہ وہ نہ پائے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر نعوذ باللہ کسی ولی یا نبی کا بیٹا ہونا تو ایک لعنت ہوئی، برکت نہ ہوئی۔ پھر انبیاء علیہ السلام اولاد کی خواہش یوں ہی کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی اولاد کی پیشگوئی نعوذ باللہ لغو کی، اور خدا تعالیٰ نے مسیح موعود سے جو وعدے کیے وہ برکت کے وعدے نہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر یہ پیر پرستی کا الزام نہ آئے پھر احترام اور عزت و تکریم کے دعوے کس حد تک درست سمجھے جائیں؟ یہ شرم کرنے کا مقام ہے۔ سوچو اور غور کرو، میں تمہیں کھول کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ خواہش نہ تھی اور کبھی نہ تھی۔ پھر اگر تم نے مجھے گندا سمجھ کر میری بیعت کی ہے تو یاد رکھو، تم ضرور پیر پرست ہو، لیکن اگر خدا تعالیٰ نے تمہیں پکڑ کر جھکا دیا ہے تو پھر کسی کو کیا؟ یہ کہنا کہ میں نے انجمن کا حق غصب کر لیا ہے بہت بڑا بول ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تیری ساری خواہشوں کو پورا کروں گا؟ اب ان لوگوں کے خیال کے موافق تو حضرت صاحب کا منشا اور خواہش تو یہ تھی کہ انجمن ہی وارث ہے، اور خلیفہ ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ تو اب بتاؤ کہ کیا اس بات کے کہنے سے تم اپنے قول سے یہ ثابت نہیں کر رہے کہ نعوذ باللہ خدا نے ان کے منشا کو پورا نہ ہونے دیا؟ سوچ کر بتاؤ کہ شیعہ کون ہوئے؟ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں۔ آپ کے خیال و وہم میں بھی نہ تھا کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ ہوں۔ تو جیسے ان کے اعتقاد کے موافق مسئلہ خلافت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کو لوگوں نے بدل دیا، اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ افسوس، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عزت اور عظمت تمہارے دلوں میں ہے کہ تم قرار دیتے ہو کہ وہ اپنے منشا میں نعوذ باللہ ناکام رہے؟ خدا سے ڈرو اور توبہ کرو۔ پھر ایک تحریر لیے پھرتے ہیں اور اس کے فوٹو چھپوا کر شائع کیے جاتے ہیں، یہ بھی وہی شیعہ والے کرتاس کے اعتراض کا نمونہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتاس نہ لانے دیا، اگر کرتاس آ جاتا تو ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ کر جاتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ افسوس، کرتاس لکھ کر بھی دے گئے پھر بھی کوئی نہیں مانتا، بتاؤ شیعہ کون ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ کرتاس ہوتا تو کیا بنتا، وہی کچھ ہونا تھا جو ہو گیا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھایا اور شیعہ کو خلیفہ ثانی پر اعتراض کا موقع ملا، یہاں مسیح موعود نے لکھ کر دیا اور اب اس کے ذریعے اس کے خلیفہ ثانی پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ مسیح موعود تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر اعتراض ہوتے ہیں ان کو دور کرنے آئے تھے۔ جیسے مثلا اعتراض ہوتا تھا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، مگر حضرت مسیح موعود نے آ کر دکھا دیا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ وہ اپنی روشن تعلیمات اور نشانات کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسی طرح کرتاس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ سن لو، خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کرتاس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اور میں یہ بھی تمہیں کھول کر سناتا ہوں کہ کرتاس منشاء الہی کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح فرمایا کرتے تھے کہ ایک شیعہ ہمارے استاد صاحب کے پاس آیا اور ایک حدیث کی کتاب کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پڑھ کر پوچھا کیا ہے؟ شیعہ نے کہا کہ منشاء رسالت پناہی حضرت علی کی خلافت کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے تھے میرے استاد صاحب نے نہایت متانت سے جواب دیا، ہاں منشاء رسالت پناہی تو تھا مگر منشاء الہی اس کے خلاف تھا، اس لیے وہ منشاء پورا نہ ہو سکا۔ میں اس کرتاس کے متعلق پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے تو یہ جواب دوں گا کہ حقیقت الوحی میں ایک جانشین کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا خلیفہ تم من خلفائہ، بس غصب کی پکار بالکل بےہودہ اور عبث ہے۔ حضرت صاحب کو الہام ہوا تھا، سپردم بتو مایا خویش را، تو دانی حساب کم و بیش را۔ ایک شریف آدمی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور حضرت مسیح موعود سے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا کرائی، پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے خیانت کی؟ توبہ کرو، توبہ کرو۔ حضرت مسیح موعود کا اتنا توکل
کہ وفات کے قریب یہ الہام ہوتا ہے، پھر خدا نے نعوذ باللہ یہ عجیب کام کیا کہ امانت غیر حقدار کو دے دی۔ خدا تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کر کے دکھا دیا کہ سپردم بتو مایا خویش را کے الہام کے موافق کیا ضروری تھا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا خدا نعوذ باللہ گمراہی کرواتا ہے؟ ہرگز نہیں، خدا تعالیٰ تو اپنے مرسلوں اور خلفاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ دنیا کو پاک کریں، اس لیے انبیاء کی جماعت ضلالت پر قائم نہیں ہوتی۔ اگر مسیح موعود نے ایسی گندی جماعت پیدا کی جو ضلالت پر اکٹھی ہو گئی تو پھر نعوذ باللہ اپنے منہ سے ان کو جھوٹا قرار دو گے، تقویٰ کرو۔ لیکن اگر مسیح موعود خدا کی طرف سے تھے اور ضرور تھے، پھر یاد رکھو کہ یہ جماعت ضلالت پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کو کوئی مسیح توڑ نہیں سکتا، میرا یقین ہے کہ کوئی مسیح ایسا نہیں آ سکتا جو آئے گا قرآن کا خادم ہو کر آئے گا، اس پر حاکم ہو کر نہیں۔ یہی حضرت مسیح موعود کا عقیدہ تھا، یہی شرح ہے آپ کے اس قول کی، وہ ہے میں چیز کیا ہوں۔ یہ تو دشمن پر حجت ہے، مسیح موعود قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کو آیا تھا، اسے نعوذ باللہ باطل کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے کام سے دکھا دیا کہ وہ قرآن مجید کا غلبہ ثابت کرنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ کا طریق حکومت کیا ہو، خدا تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تمہیں ضرورت نہیں کہ تم خلیفہ کے قواعد اور شرائط تجویز کرو یا اس کے فرائض بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے اغراض و مقاصد بتائے ہیں، قرآن مجید میں اس کے کام کرنے کا طریق بھی بتا دیا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ایک مجلس شورا قائم کرو، ان سے مشورہ لے کر غور کرو، پھر دعا کرو، جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں قائم کر دے اس پر قائم ہو جاؤ، خواہ وہ اس مجلس کے مشورے کے خلاف بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے جب عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو، گویا ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ خود تمہاری تائید اور نصرت کرے گا۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خواہ خلیفہ کا منشا کچھ ہو اور خدا تعالیٰ اسے کسی بات پر قائم کرے، مگر وہ چند آدمیوں کی رائے کے خلاف نہ کرے۔ حضرت صاحب نے جو مسلم موت کے متعلق فرمایا ہے، وہ ہوگا ایک دن محبوب میرا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ متوکلین کو محبوب رکھتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اسے تو گویا حکومت کی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو میں کسی آدمی کے خلاف کروں تو وہ ناراض ہو جائے، ایسا شخص تو مشرک ہوتا ہے اور یہ ایک لعنت ہے۔ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے اور آپ ان کے خوفوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی مرضی کے موافق ہر وقت ایک نوکر کی طرح کام کرتا ہے، اس کو خوف کیا اور اس میں موحد ہونے کی کون سی بات ہے؟ حالانکہ خلفاء کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ خدا انہیں بناتا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے، اور وہ خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ اگر نبی کو ایک شخص بھی نہ مانے تو اس کی نبوت میں فرق نہیں آتا، وہ نبی ہی رہتا ہے۔ یہی حال خلیفہ کا ہے، اگر اس کو سب چھوڑ دیں پھر بھی وہ خلیفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو حکم اصل کا ہے وہی فرع کا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص محض حکومت کے لیے خلیفہ بنا ہے تو جھوٹا ہے، اور اگر اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے کام کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب ہے، خاص ساری دنیا اس کی دشمن ہو۔ اس آیت مشورہ میں کیا لطیف حکم ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مشورہ لے کر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں تو اس مشورے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ایک لغو کام بن جاتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی لغو کام کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشورہ لغو نہیں، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک بات سوچتا ہے، دوسرے کو اس سے بہتر سوچ جاتی ہے، پس مشورے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے خیالات سن کر بہتر رائے قائم کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ جب ایک آدمی چند آدمیوں سے رائے پوچھتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی تدبیر بتا دیتا ہے جو اسے نہیں معلوم تھی۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، کیا پھر اسے ضرور مان بھی لیا کرتے ہیں؟ پھر اگر مانتے نہیں تو کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید کوئی بہتر بات معلوم ہو۔ بس مشورے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس پر ضرور کار بند ہوں، بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ ممکن ہے بہت سے لوگوں کے خیالات سن کر کوئی اور مفید بات معلوم ہو سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میں مشورہ لینے والا مخاطب ہے۔ اگر فیصلہ مجلس شورا کا ہوتا تو یوں حکم ہوتا کہ فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اگر تم سب لوگ ایک بات پر قائم ہو جاؤ تو اللہ پر توکل کر کے کام شروع کر دو۔ مگر یہاں صرف اس مشورہ کرنے والے کو کہا کہ تو جس بات پر قائم ہو جائے اسے توکلن علی اللہ شروع کر دے۔ دوسرے یہاں کسی کثرت رائے کا ذکر ہی نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ لوگوں سے مشورہ لے، یہ نہیں کہا کہ ان کی کثرت دیکھ اور جس پر کثرت ہو اس کی مان لے۔ یہ تو لوگ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں کہ پھر ووٹ لیے جائیں اور جس طرف کثرت ہو اس رائے کے مطابق عمل کرے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ لوگوں سے پوچھ، مختلف مشوروں کو سن کر جس بات کا تو قصد کرے، عزمتا کے معنی ہے جس بات کا تو پختہ ارادہ کرے، اس پر عمل کر اور کسی سے نہ ڈر بلکہ خدا تعالیٰ پر توکل کر۔ شاورہم کے لفظ پر غور کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا ایک ہے، دو بھی نہیں، اور جن سے مشورہ لینا ہے وہ بہرحال تین یا تین سے زیادہ ہوں۔ پھر وہ اس مشورے پر غور کرے، پھر حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس بات پر عزم کرے اس کو پورا کرے اور کسی کی پرواہ نہ کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس عزم کی خوب نظیر ملتی ہے۔ جب لوگ مرتد ہونے لگے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ اس لشکر کو روک لیں جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمانڈ جانے والا تھا، مگر انہوں نے جواب دیا کہ جو لشکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں اسے واپس نہیں کر سکتا، ابو قحافہ کے بیٹے کی طاقت نہیں کہ ایسا کر سکے۔ پھر بعض کو رکھ بھی لیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر میں جا رہے تھے، ان کو روک لیا گیا۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق کہا گیا کہ مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی نہ چھوڑوں گا، اور اگر تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور مرتدین کے ساتھ جنگل کے درندے بھی مل جائیں تو میں اکیلا ان سب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ عزم کا نمونہ ہے۔ پھر کیا ہوا تم جانتے ہو؟ خدا تعالیٰ نے فتوحات کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یاد رکھو، جب خدا سے انسان ڈرتا ہے تو پھر مخلوق کا روب اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شرک کا مسئلہ خوب سمجھایا ہے، ایک رویا کے ذریعے اس کو حل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں مقبرہ بہشتی میں گیا، واپس آتے ایک بڑا سمندر دیکھا جو پہلے نہ تھا، اس میں ایک کشتی تھی، اس میں بیٹھ گیا، دو آدمی اور ہیں، ایک جگہ پہنچ کر کشتی چکر کھانے لگی۔ اس سمندر میں سے ایک سب نمودار ہوا، اس نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب کی قبر ہے، تم ان کے نام ایک رکہ لکھ کر ڈال دو تاکہ یہ کشتی صحیح سلامت پار نکل جائے۔ میں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی جو ساتھ ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ جانے دو، کیا حرج ہے، رکہ لکھ کر ڈال دو، جب بچ جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے چھپ کر خود رکہ لکھ کر ڈالنا چاہا، میں نے دیکھ لیا تو پکڑ کر پھاڑنا چاہا، وہ چھپاتا تھا، آخر اس کشمکش میں سمندر میں گر پڑے، مگر میں نے وہ رکہ لے کر پھاڑ ڈالا اور پھر کشتی میں بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کشتی اس بھنور سے نکل گئی۔ اس کھلی کھلی ہدایت کے بعد میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کی مخلوق سے ڈروں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کشتی جس میں میں اب سوار ہوں اس بھنور سے نکل جائے، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور نکل جائے گی۔ منکرین خلافت یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہے۔ اس پر مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا۔ کوفہ والے بڑی شرارت کرتے تھے، جس گورنر کو وہاں بھیجا جاتا وہ چند روز کے بعد اس کی شکایتیں کر کے اس کو واپس کرا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک حکومت میں فرق نہ آئے ان کی مانتے جاؤ۔ آخر جب ان کی شرارتیں حد سے گزرنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر جن کا نام غالباً ابن ابی لیلہ تھا اور جن کی عمر 19 برس کی تھی، کوفے میں بھیجا۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ لگے چے مگوئیاں کرنے کہ عمر کی عقل نعوذ باللہ ماری گئی، جو ایک لڑکے کو گورنر کر دیا، اور انہوں نے تجویز کی کہ گربہ کشتن روز اول، پہلے ہی دن اس سے اس کی عمر پوچھی جائے۔ جب دربار ہوا تو ایک شخص بڑی متین شکل بنا کر آگے بڑھا اور بڑھ کر کہا، حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ ابن ابی لیلہ نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے لشکر پر اسامہ کو افسر بنا کر شام کی طرف بھیجا تھا تو جو اس وقت ان کی عمر تھی اس سے میں 2 سال بڑا ہوں۔ اسامہ کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی اور بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت کیے گئے تھے۔ کوفہ والوں نے جب یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے اور کہا کہ اس کے زمانے میں شور نہ کرنا، اس سے یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی عمر والے کی بھی اطاعت ہی کریں جب وہ امیر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان کو 17 سال کے نوجوان اسامہ کے ماتحت کر دیا گیا تھا، میں بھی اسی رنگ میں جواب دیتا ہوں کہ میری عمر تو ابن ابی لیلہ سے بھی 7 برس زیادہ ہے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا جواب بھی 1300 سال سے پہلے ہی دے دیا ہے۔ کہتے ہیں، شاورہم فی الامر، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، خلافت کہاں سے نکل آئی؟ لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زکوٰۃ کے متعلق اعتراض ہوا تو وہ بھی اسی رنگ کا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اب وہ رہے نہیں اور کسی کا حق نہیں کہ زکوٰۃ وصول کرے، جسے لینے کا حکم تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں مخاطب ہوں، اسی کا ہم آہنگ ہو کر اپنے معترض کو کہتا ہوں کہ اب میں مخاطب ہوں۔ اگر اس وقت یہ جواب سچا تھا اور ضرور سچا تھا تو یہ بھی درست ہے جو میں کہتا ہوں، اگر تمہارا اعتراض درست ہو تو اس پر قرآن مجید سے بہت سے احکام تم کو نکال دینے پڑیں گے اور یہ کھلی کھلی ضلالت ہے۔ میں تمہیں ایک اور عجیب بات سناتا ہوں جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں تفاوت نہیں ہوتا۔ اشتہار سبز میں میرے متعلق خدا کے حکم سے حضرت مسیح موعود نے بشارت دی، خدا کی وحی سے میرا نام اولو العزم رکھا، اور اس آیت میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس آیت پر عمل کرنا پڑے گا، پھر میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اس سوال کا حل تو اسامہ والی بات میں ہی موجود ہے۔ اسامہ کی خدمات کس قدر تھیں کہ وہ بڑے بڑے صحابہ پر افسر مقرر کر دیا گیا۔ خلافت تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، ہاں اس کا یہ فعل نعوذ باللہ لغو نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید، ابو عبیدہ، عمر بن العاص، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے جو خدمات کی ان کے مقابلے میں حضرت عمر کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں؟ مگر خلیفہ تو حضرت عمر ہوئے، وہ نہ ہوئے، خدا تعالیٰ سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میں نے آیت استخلاف پر غور کیا ہے اور مجھے بہت ہی لطیف معنی آیت استخلاف کے سمجھائے گئے ہیں جن پر غور کرنے سے بڑا مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ ایک معنی تو میں اپنے اس ٹریکٹ میں لکھ چکا ہوں، جو کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے، کہ عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ایک دوسرے معنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آیت میں اول تو خدا تعالیٰ کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وعد اللہ، پھر خلافت دینے کے وعدے کو لام تاکید اور نون تاکید سے مؤکد کیا اور بتایا کہ خدا ایسا کرے گا اور ضرور کرے گا، پھر بتایا کہ خدا ضرور ضرور ان خلفاء کو تمکین عطا کرے گا، اور پھر فرمایا کہ خدا ضرور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ غرض کے 3 بار لام نے تاکید اور نون نے تاکید لگا کر اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسا خدا ہی کرے گا، کسی کا اس میں دخل نہ ہوگا۔ اس کی غرض بتائی کہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کے نتیجے میں وہ میری ہی عبادت کریں گے، کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں گے۔ یعنی اگر انسانی کوشش سے خلیفہ بنے تو خلیفہ کو گروہ سے دبتے رہنا پڑے کہ ان لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، پس ہم سب کچھ خود ہی کریں گے تا شرک خلفاء کے قریب بھی نہ پھٹک سکے۔ اور جب خلیفہ اس قوت اور قدرت کو دیکھے گا جس کے ذریعے خدا نے اسے قائم کیا ہے، تو اسے وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی دوسرے کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ معنی خدا تعالیٰ نے بتائے ہیں، پس خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو ہٹا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ نہ ہوں تو کیا مسلمانوں کی نجات نہ ہوگی؟ جب خلافت نہ رہی تھی اس وقت کے مسلمانوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ دیکھو، قرآن مجید میں وضو کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کا وضو بغیر ہاتھ دھوئے کے ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسے ہاتھ کٹے آدمی کو پیش کرے کہ کیا اس کا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، جب یہ کہیں کہ ہاں ہو جاتا ہے، تو وہ کہے کہ اب میں بھی ہاتھ نہ دھوؤں گا، تو کیا وہ راستے پر ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا مگر تیرا تو موجود ہے۔ بس یہی جواب ان معترضین کا ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں جابر بادشاہوں نے تلوار کے زور سے خلافت راشدہ کو قائم نہ ہونے دیا، کیونکہ ہر کام ایک مدت کے بعد مٹ جاتا ہے۔ پس جب خلافت تلوار کے زور سے مٹا دی گئی، تو اب کسی کو گناہ نہیں کہ وہ بیعت خلیفہ کیوں نہیں کرتا، مگر اس وقت وہ کون سی تلوار ہے جو ہم کو قیام خلافت سے روکتی ہے؟ اب بھی اگر کوئی حکومت زبردستی خلافت کے سلسلے کو روک دے تو یہ الہی فیل ہوگا اور لوگوں کو رکنا پڑے گا، لیکن جب تک خلافت میں کوئی روک نہیں آتی اس وقت تک کون خلافت کو روک سکتا ہے؟ اور اس وقت تک کہ خلیفہ ہو سکتا ہو، جب کوئی خلافت کا انکار کرے گا وہ اسی حکم کے ماتحت آئے گا جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے منکرین کا ہے۔ ہاں جب خلافت ہو ہی نہیں تو اس کے ذمہ دار تم نہیں، سارق کی سزا قرآن مجید میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب اگر اسلامی سلطنت نہیں اور چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو یہ کوئی قصور نہیں، غیر اسلامی سلطنت اس حکم کی پابند نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ انتظام میں کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ انجمن کے بعض ممبر جنہوں نے بیعت کی، وہ اپنی ہی مجموعی رائے کو انجمن قرار دے کر کہتے ہیں کہ انجمن جان نشین ہے۔ دوسری طرف ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اور واقعات نے اس کی تائید بھی کی کہ جماعت کے ایک کثیر حصے کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ اب اگر دو عملی رہے تو تفرقہ بڑھے گا، ایک میان میں دو تلواریں سما نہیں سکتی، ہیں۔ بس تم غور کرو اور مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ میری غرض اس مشورے سے شاور ہم پر عمل کرنا ہے، ورنہ فائزہ عظمتا فتوکل علی اللہ میرے سامنے ہے۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تو خدا میرے ساتھ ہے۔ میں پھر ایک دفعہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی بات ماننی ہی نہیں تو مشورے کا کیا فائدہ؟ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، ایک دماغ سوچتا ہے تو اس میں محدود باتیں آتی ہیں۔ اگر 2000 آدمی قرآن مجید کی آیات پر غور کر کے ایک مجلس میں معنی بیان کریں تو بعض غلط بھی ہوں گے، مگر اس میں بھی تو کوئی شبہ نہیں کہ اکثر درست بھی ہوں گے، پس درست لے لیے جائیں گے اور غلط چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایسے مشوروں میں جو امور صحیح ہوں وہ لے لیے جائیں گے۔ ایک آدمی تجاویز نہیں سوچ سکتا، ایک وقت میں بہت سے آدمی ایک امر پر سوچیں گے تو انشاءاللہ کوئی مفید راہ نکل آئے گی۔ پھر مشورے سے یہ بھی غرض ہے کہ تمہاری دماغی طاقتیں ضائع نہ ہوں، بلکہ قومی کاموں میں مل کر غور کرنے اور سوچنے اور کام کرنے کی طاقت تمہیں پیدا ہو۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اس قسم کے مشوروں سے آئندہ لوگ خلافت کے لیے تیار ہوتے رہیں گے۔ اگر خلیفہ لوگوں سے مشورہ ہی نہ لے تو نتیجہ یہ نکلے کہ قوم میں کوئی دانا انسان ہی نہ رہے اور دوسرا خلیفہ احمق ہی ہو، کیونکہ اسے کبھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ہماری پچھلی حکومتوں میں یہی نقص تھا، شاہی خاندان کے لوگوں کو مشورے میں شامل نہ کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے دماغ مشکلات حل کرنے کے عادی نہ ہوتے تھے اور حکومت رفتہ رفتہ تباہ ہو جاتی تھی۔ بس مشورہ لینے سے یہ بھی غرض ہے کہ قابل دماغوں کی رفتہ رفتہ تربیت ہو سکے تاکہ ایک وقت وہ کام سنبھال سکیں۔ جب لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے تو لوگوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے ان کی استعدادوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسے مشوروں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے کے چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور طبیعتوں میں ضد اور ہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اس وقت جو دقتیں ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ باہر سے خطوط آتے ہیں کہ وائز بھیج دو، اب جو انجمن کے ملازم ہیں انہیں کون بھیجے؟ انجمن تو خلیفہ کے متحد ہے نہیں، حضرت خلیفہ اول ملازمین کو بھیج دیتے اور وہ آن ڈیوٹی سمجھے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کام کرنے والے آدمی تھوڑے ہیں، اس لیے یہ دقتیں پیش آتی ہیں۔ یا ایک شخص آتا ہے کہ مجھے فلاں ضرورت ہے، مجھے کچھ دو۔ پچھلے دنوں مونگیر والوں نے لکھا کہ یہاں مسجد کا جھگڑا ہے اور جماعت کمزور ہے، مدد کرو۔ حضرت صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے معاملات میں بڑی احتیاط کرتے، حضرت خلیفۃ المسیح بھی بڑی کوشش کرتے۔ کپور تھلا کی مسجد کا مقدمہ تھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو یہ مسجد ضرور ملے گی۔ غرض مسجد کے معاملے میں بڑی احتیاط فرماتے۔ اب ایسے موقع پر میں تو پسند نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی مدد نہ کی جائے، اس لیے مجھے روپیہ بھیجنا ہی پڑا۔ یا مثلا کوئی اور فتنہ ہو اور کوئی ماننے والا نہ ہو تو کیا ہو؟ اس قسم کی دقتیں اس اختلاف کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں اور پیش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ پر میری امیدیں بہت بڑی ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ موجزانہ طور پر کوئی طاقت دکھائے گا، لیکن یہ عالم اسباب ہے، اس لیے مجھ کو اسباب سے کام لینا چاہیے۔ میں جو کچھ کروں گا خدا تعالیٰ کے خوف سے کروں گا، اس بات کی مجھے پرواہ نہ ہوگی کہ زید یا بکر اس کی بابت کیا کہتا ہے۔ بس میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میں خدا سے ڈر کر کرتا ہوں، اگر میرے دل میں ایمان ہے کہ خدا ہے، تو پھر میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں جو کچھ کرتا ہوں اور کروں گا۔ اور اگر میں نعوذ باللہ خدا سے نہیں ڈرتا، تو پھر تم کون ہو کہ تم سے ڈروں؟ بس میں تم سے مشورہ پوچھتا ہوں کہ کیا تجویز ہو سکتی ہے کہ ان دقتوں کو رفع کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی خلیفہ نے انجمن کو کوئی حکم نہیں دیا، مگر میں سیکرٹری کے دفتر پر کھڑا ہوں، بہت ہی کم کوئی ایجنڈا نکلا ہوگا جس میں بحکم خلیفۃ المسیح نہ لکھا ہو۔ یہ واقعات کثرت سے موجود ہیں اور انجمن کی رویدادیں اور رجسٹر اس شہادت میں موجود ہیں۔ اس مقام پر منشی محمد نصیر صاحب ہیڈ کلرک دفتر سیکرٹری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں یہ بالکل درست ہے۔ اس قسم کے اعتراض تو فضول ہیں جو واقعات کے خلاف ہیں۔ غرض اس وقت کچھ دقتیں پیش آئی ہیں اور آئندہ اور ضرورتیں پیش آئیں گی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ احباب غور کریں۔ میں نے اس موجودہ اختلاف کے متعلق کچھ تجاویز سوچی ہیں، ان پر غور کیا جائے اور مجھے اطلاع دی جائے۔ میری غیر حاضری میں آپ لوگ ان پر غور کریں تاکہ ہر شخص آزادی سے رائے دے سکے۔ اول، خلیفہ اور انجمن کے جھگڑے نپٹانے کی بہتر صورت کیا ہے؟ انجمن سے یہ مراد ہے انجمن کے وہ ممبر جنہوں نے بیعت نہیں کی، وہ اپنے آپ کو انجمن کہتے ہیں، اس لیے میں نے انجمن کہا ہے صرف مبائن رائے دیں۔ دوم، جن لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، میں انہیں تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہر قسم کا چندہ میری معرفت دیں۔ یہ تجویز میں ایک رویا کی بنا پر کرتا ہوں جو 8 مارچ 1907 کی ہے، حضرت مسیح موعود کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، ان کی اپنی کاپی الہامات میں درج ہے۔ اس کے آگے پیچھے حضرت صاحب کے اپنے الہامات درج ہیں اور اب بھی وہ کاپی موجود ہے۔ یہ ایک لمبی خواب ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ ایک پارسل میرے نام آیا ہے، محمد چراغ کی طرف سے آیا ہے، اس پر لکھا ہے محمود احمد، پرمیشر اس کا بھلا کرے۔ خیر اس کو کھولا تو وہ روپوں کا بھرا ہوا صندوقچہ ہو گیا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کچھ تم خود رکھ لو، کچھ حضرت صاحب کو دے دو، کچھ صدر انجمن احمدیہ کو دے دو۔ پھر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ محمود کہتا ہے کشفی رنگ میں آپ مجھے دکھائے گئے اور چراغ کے معنی سورج سمجھائے گئے، اور محمد چراغ کا یہ مطلب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سورج ہے اس کی طرف سے آیا ہے۔ غرض یہ ایک 7 سال کی رویا ہے، حضرت صاحب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت صدر انجمن احمدیہ کو روپیہ میری معرفت ملے گا۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملتا ہے، بس جو روپیہ آتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھیجتے ہیں۔ حضرت صاحب کو دینے سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ اشاعت سلسلہ میں خرچ کیا جائے۔ قرآن شریف کی ایسی آیات کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی معنی کیے ہیں۔ یہ ایک سچی خواب ہے، ورنہ کیا 6 سال پہلے میں نے ان واقعات کو اپنی طرف سے بنا لیا تھا اور خدا تعالیٰ نے اسے پورا بھی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس ہر قسم کے چندے ان لوگوں کو جو میرے مبائعین ہیں میرے پاس بھیجنے چاہیے۔ سیوم، جب تک انجمن کا قطعی طور پر فیصلہ نہ ہو، اشاعت اسلام اور زکوٰۃ کا روپیہ میرے ہی پاس آنا چاہیے، جو وائزین کے اخراجات اور بعض دوسرے وقتی ضرورتوں کے لیے خرچ ہوگا جو اشاعت اسلام سے تعلق رکھتی ہیں یا مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ چہارم، مجلس شورا کی ایسی حالت ہو کہ ساری جماعت کا اس میں مشورہ ہو۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ روپیہ تو قوم سے لیا جائے اور اس کے خرچ کرنے کے متعلق قوم سے پوچھا بھی نہ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں تخصیص ہو، وإلا ساری جماعت سے مشورہ ہونا چاہیے۔ سوچنا یہ ہے کہ اس مشورے کی کیا تدبیر ہو۔ پنجم، فی الحال اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ انجمن میں دو ممبر زائد ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسی دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کا تصفیہ نہیں ہوتا، اور اب اختلاف کی وجہ سے ایسی دقتوں کا پیدا ہونا اور بھی قرین قیاس ہے۔ علاوہ ازیں مجھے بھی جانا پڑتا ہے اور وہاں دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے دو بلکہ تین ممبر اور ہونے چاہیے، اور یہ دو ممبر عالم ہونے چاہیے۔ ششم، جہاں کہیں فتنہ ہو ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہاں جا کر دوسروں کو سمجھائیں اور اس کو دور کریں۔ اس کے لیے اپنے عقلوں اور علموں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ کی توفیق اور فضل کو مقدم کریں، اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ اپنے اپنے علاقوں میں پھر کر کوشش کرو اور حالات ضروریہ کی مجھے اطلاع دیتے رہو۔ یہ وہ امور ہیں جن پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ ان میں فیصلہ اس طرح پر ہو کہ مولوی سید محمد احسن صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود اور حضرت خلیفۃ المسیح بھی آپ کا اعزاز فرماتے تھے، اور وہ اپنے علم و فضل اور سلسلے کی خدمات کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں۔ وہ اس جلسہ شورا کے پریزیڈنٹ ہوں، میں اس جلسے میں نہ ہوں گا تاکہ ہر شخص آزادی سے بات کر سکے۔ جو بات باہمی مشورے اور بحث کے بعد طے ہو وہ لکھ لی جاوے اور پھر مجھے اطلاع دو۔ دعاؤں کے بعد خدا تعالیٰ جو میرے دل میں ڈالے گا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تم کسی معاملے پر غور کرتے وقت اور رائے دیتے وقت یہ ہرگز خیال نہ کرو کہ تمہاری بات ضرور مانی جائے، بلکہ تم خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے سچے دل سے ایک مشورہ دے دو۔ اگر وہ غلط بھی ہوگا تو بھی تمہیں ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات ضرور مانی جائے تو پھر اس کو کوئی ثواب نہیں۔ میری ان تجاویز کے علاوہ نواب صاحب کی تجاویز پر غور کیا جائے۔ شیخ یعقوب علی صاحب نے بھی کچھ تجاویز لکھی ہیں، ان میں سے تین کے پیش کرنے کی میں نے اجازت دی ہے، ان پر بھی فکر کی جائے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کا جو درجہ ان کے علم اور رتبے کے لحاظ سے ہے وہ تم جانتے ہو، حضرت صاحب بھی ان کا ادب کرتے تھے۔ بس ہر شخص جو بولنا چاہے وہ مولوی صاحب سے اجازت لے کر بولے، ایک بول چکے تو پھر دوسرا پھر تیسرا بولے، ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں دو تین کھڑے ہو جائیں، جس کو وہ حکم دیں وہ بولے۔ نواب صاحب یا منشی فرزند علی صاحب اس مجلس کے سیکرٹری کے کام اپنے ذمہ لیں، وہ لکھتے جائیں اور جو گفتگو کسی امر پر ہو اس کا آخری نتیجہ سنا دیا جائے۔ اگر کسی امر پر دو تجویزیں ہوں تو دونوں کو لکھ لیا جائے۔ اب آپ سب دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، کیونکہ پھر دوستوں نے کھانا کھانا ہے، قادیان کے دوست ساتھ مل کر کھانا کھلائیں، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پانی کا انتظام اچھی طرح سے ہو۔ خود بھی دعا کریں، مہمان بھی کریں، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مشورے اور دعا کے ساتھ جو کام ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی دعا کی، اور پھر جلسہ کھانے اور ظہر کی نماز کے لیے ملتوی ہوا۔ یہ مؤلف صاحب نے نیچے نوٹ لکھا ہے۔